الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو العطف الواسع والعقاب الشديد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال المقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلیہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج میں نے خطبے میں سورۃ المومنون کی ابتدائی تقریباً چار آیتوں کی تلاوت کی۔ اسلامی مہینے کی ابتدا ہے تو قرآن مجید برہان رشید کی تعلیم سے آراستہ ہونے والوں کے صفات اور مومنین کے اندر کیا کمالات ہونے چاہیے، ان کی شب و روز کی مصروفیات ان کی نشست و برخاست ان کی گفتگو ان کا سکوت ان کی خوشی ان کا غم ان کا ظاہر اور باطن جو قرآن سے تمسک کرتے ہیں اور اللہ کا محبوب بندہ بننے کا کامل ارادہ رکھتے ہیں ان کے کیا صفات ہوتے ہیں، وہ کیسی عالی ذات ہوتی ہیں۔ سورہ مومنون کی ابتدائی تقریباً 9 آیات کے اندر ان کے خصائل کو اللہ رب العالمین نے پے در پے، جو ان کے کمالات ہیں، جو ان کے ظاہر کی کمالات ہیں، جو ان کے باطنی کمالات ہیں، جو ان کے شب و روز کی مصروفیات ہیں، جو اللہ کا محبوب بندہ ہے اس کے شب و روز کی مصروفیات، یہ قرآن کریم برہان رشید کے اندر منتشر جو مضامین ہیں یہ سورہ مومنون کی ابتدا کے اندر بڑے کمال کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ ذکر کیے جا رہے ہیں۔ آج کے درس میں تو میں صرف اس کے شرعی اور اس کے کلامی مسائل، اس کے فقہی مسائل اور اس کے روحانی مسائل، اس کے فکری مضامین، انشاءاللہ ان تمام شعبہ جات پر ہم گفتگو کریں گے۔ نصاب زندگی کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے، اور اپنے کردار کے اندر اس کو داخل کرنے کے لیے، سننے کے بعد پھر اتمام حجت ہو جاتا ہے. علم جب آ گیا تو اتمام حجت ہو جاتا، پھر دوسرا مرحلہ اس سے انحراف کرنا، سستی کرنا، یہ ہلاکت ہے، یہ بربادی ہے. کامیابی اور کامرانی یہ ہے کہ جب نصاب زندگی اور نصاب سیرت اور نصاب ہدایت جب سامنے واضح ہو جائے تو اتمام حجت ہو جاتی ہے. اب کامیابی اور کامرانی، قلب و جگر کا سکون اور دنیا و آخرت کی عزت و پذیرائی اس میں ہے کہ اس کو کردار کے قالب میں اتارا جائے، اس کو عمل کے قالب کے اندر اتارا جائے، کہ اچھی باتیں کرنا اچھے آدملہ صرف کردار کا رہتا ہے، عمل کا رہتا ہے. جان بوجھ کر اپنے کانوں کو بند کرنا اور اپنے نفس کی حوث ایمان کو کہ اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور مومنین کون ہوتے ہیں، اور مومنین جو ہو جاتے ہیں جو کلمہ طیبہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کا ظاہر کیسا رہتا ہے اور باطن کیسا رہتا ہے، یہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے سورہ المومنون کے اندر. اور یقیناً قرآن مجید کی آغوش سے اور قرآن مجید کی آغوش میں جو تربیت پاتے ہیں، پرورش پانے والا انسان جن خوبیوں اور اوصاف کا حامل ہوتا ہے، ان کا بیان اس سورت کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں کر دیا گیا ہے کہ جو قرآن کے آغوش میں جو تربیت پاتا ہے اور جو قرآن کے سامنے زانو تلمس کو خم کرتا ہے اور قرآن ہی کو اپنا امام اور اپنا ہادی بناتا ہے، تو جس کے شب و روز قرآن کے آغوش میں گزرتے ہیں، قرآن کے مضامین میں گزرتے ہیں، جس کی تربیت قرآن کے آغوش میں ہوتی ہے، تو اس انسان کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں، کیا اوصاف اس کے اندر نمایاں نظر آتے ہیں، اور اس کے تنہا وجود سے پورے معاشرے کے اندر ہدایت کا کیسا انقلاب بپا ہوتا ہے، اس سورہ المومنون کی ابتدا کے اندر ذکر کیا گیا. میں پھر لفظ دہرا دینا چاہتا ہوں کہ جو قرآن کے آغوش میں تربیت پاتے ہیں اور جن کی تربیت قرآن کے مضامین کے ذریعے ہوتی ہے، قرآن کی قرآت کے ذریعے ہوتی ہے، جن کے اندر نفاق، تملق، تسنو، بناوٹ، خود ساختہ بزرگی نہیں ہوتی، جو قرآن کے آغوش کے اندر آ جاتے ہیں اور اس کی تربیت کے آغوش کے اندر جو ہدایت پاتے ہیں، ان کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. اور محرم بھی شروع ہو چکا ہے، امام عالی مقام کو اس کے تناظر میں آپ دیکھیے گا. اہل بیت پاک، حضرات صحابہ اکرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ تمام اشخاص، اولیاء کاملین کو یہاں پر دیکھیے گا. میں چند حقائق سے صرف پردہ اٹھانا چاہوں گا، اور اس دفعہ میں نے کوشش بھی کی ہے. آپ دعا بھی کیجئے کہ اس میں چند چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، کہ اللہ رب العالمین میرے لیے راہ کو آسان کر دے. کہ سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تین روزہ موضوع ہر سال ہم اپنی مسجد میں رکھتے ہیں، تو مختلف گوشوں سے ہم اس کو فضیلت کے عنوان کے تحت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے اس دفعہ چاہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انفرادی فضیلت ہے، اس کی بنا کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے. اللہ رب العالمین نے چند باتیں میرے دل میں اتاری ہیں، انشاءاللہ میں اس کو ایک مضمون کے طور پر ترتیب دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ میرا شوق یہ کہتا ہے کہ اس کے مضامین میں ڈھال کر ایک مستقل کتاب اس پر تحریر کروں، تاکہ جو عمل کی طرف آنے والے اور جو اپنے آپ کو عمل کی طرف برنگیختہ کرنا چاہتے ہیں لیکن حوث اور نفس بیچ میں آڑے آتا ہے، اس کا مقابلہ کس طرح کیا جائے. اور اولیاء کاملین کے وہ مفید مشورے اور ان کی زندگی کے وہ احوال جس کے ذریعے انہوں نے نفس امارہ کو نفس لوامہ میں بدلا اور نفس لوامہ سے پھر اس کو نفس مطمئنہ پر لے گئے، تو وہ عملی کوششیں کیا تھی، وہ محنت کیا تھی، وہ ترتیب وار کوششیں کیا تھی، وہ ترتیب وار مشق کیا تھی، وہ عملی فکری اور عملی مشق کیا تھی، اس کی طرف ہم توجہ کریں گے. اور انشاءاللہ جب وہ نصاب ہمارے سامنے واضح ہوتا چلا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس کو سننے سے ہی نفس کمزور پڑ جاتا ہے اور روحانیت غالب آ جاتی ہے. عمل تو بہت بڑا درجہ ہے، وہ مضامین ایسے ہیں کہ جس کو سننے سے ہی نفس کے شرارے اور نفس امارہ اور شیطان کے تمام عزائم پھیکے پڑ جاتے ہیں. ان کلمات اور ان مشاوروں، ان مشاورت اور ان ذری اصول کے اندر صرف اس کی تلاوت میں اور قرات اور سماعت کے اندر اتنا کمال ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی محبت کی چاشنی کو اپنے قلب و جگر کے اندر محسوس کرتا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں بارہا عرض کرتا ہوں، میں تو ایک عام سے شخص ہوں، اللہ ہم تمام کے دلوں کو پاک اور صاف کرے، کہ جب تک ہم ہدایت کے ان گوشوں کو سنیں گے نہیں تو عمل کی طرف نہیں آئیں گے. اب تک ہم صرف نافرمانی کی باتوں کو سنتے رہے اور نافرمانیوں کی طرف ایک چیز کو، ایک نمائندہ جو ہے وہ نفس ہے، اسی کی سنتے رہے، جو وہ کہتا رہا بس اسی کی سنتے رہے. ہدایت کے پہلو اور ہدایت کے ذرائع کو کبھی ہم نے اپنے درمیان کشادہ ہی نہیں کیا. کشادہ تو اندر سے کرنے کی بات ادھر کنارے، باہر سے خارج میں کبھی ہم نے اس کی تلقین پر توجہ نہیں کیا، جس کی بنا پر جو خیر کا نمائندہ ہمارے اندر ہے وہ کمزور سے کمزور ہوتا چلا گیا، اسے غذا ہی نہیں ملی، اسے توانائی نہیں ملی، اور جو شر کا نمائندہ تھا اسے توانائی ملتی چلے گئی، اور اس نے ہمارے دل و دماغ، ہمارے ظاہر و باطن کو اپنے اندر جکڑ لیا ہے. میں کہتا ہوں کہ قرآن کے مضامین پر ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، اولیاء کاملین کے ماننے والے ہم ان کے سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، اولیاء کاملین صوفیہ کی کوشش یہ رہی ہے کہ اگر گناہ وہ کر رہا ہے تو گناہ کے مقابلے پر ہدایت کے ذرائع اتنے اس کے سامنے کھول دیے جائیں، اجر و ثواب کے انبار اتنے لگا دیے جائیں کہ نفس خود کمزور ہو جائے اور خیر کا نمائندہ مضبوط ہو جائے اور اسے کردار کی وادی کے اندر لا کر کھڑا کر دے. تو یہ عملی اور فکری مشقیں ہوا کرتی ہے. جو پرانے الزام آج بہت کم رہ گئے، اکثر تو صرف دھندا ہی ہے، بہت کم ایسے رہ گئے جو مرید کے لیے، تربیت کے لیے ایسا سوچتے ہیں اور اس کے لیے فکر کی مضبوطی اور خیر خواہی اور پیغام خیر و ہدایت کو اس کے سامنے ایک قدر توانا اور مضبوط کر کے پیش کرتے ہیں، اور برائیوں کی مذمت اور کار خیر کی محبت کو، یہ تو بہت اچھی بات ہے، یہ تو آسان سی بات ہے کہ جناب نیکی اچھی چیز ہے اور گناہ جو ہے بری چیز ہے، لیکن اس کو پیش کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. یہ تو سب تسلیم کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اور پھر جن لوگوں نے اس پر عمل کیا اور کس زاویے سے، کس راستے سے انہوں نے اس کو اپنے اندر اتارا ہے، اس راستے کی تمیز حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور اس سے آشنائی حاصل کرنا بہت ضروری ہے. لہذا میں عرض کر رہا تھا چند باتیں صوفیہ کی کتب سے میں نے جمع کی ہے اور آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. اب دیکھیے، جو قرآن کی آغوش میں تربیت پاتا ہے تو اس کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، اس کے ظاہری اوصاف کیا ہوتے ہیں. یعنی جو شخص، پہلی علامت جو اس میں ذکر کی گئی ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک ایمان والوں نے فلاح پا لی ہے، ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی ہے. کیسے ایمان والے؟ یہ لفظ فلاح بھی یہاں پر بڑی افادیت کو پیش کرتا ہے. اس میں کئی علامات، 9 سے 10 علامات اہل ایمان کے ذکر کیے جنہوں نے فلاح پائی ہے. فرمایا پہلی علامت ان کی یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع کرتے ہیں، کیونکہ ہدایت کی جو شمع پھوٹے گی وہ نماز سے پھوٹے گی. اور اکثر مضامین میں نے آپ کو تصور احسان اور تصور الہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ نماز کی روح جو ہے وہ یاد الہی ہے، مشاہدہ الہی ہے، احسان ہے، اور اسی کو قرآن نے بنیاد بنایا ہے کہ فلاح پائی ان مومنوں نے جو صرف ظاہری ذکر میں نہ لگے. فرمایا ذکر تو سب محبوب ہے، لیکن ان کا انداز جو ہے وہ نماز کے ذریعے تھا، اس کا انتخاب نماز کے ذریعے تھا. خوبیاں تو بہت ہیں، ابتدا کرنے کے لیے پہلا قدم کون سا اٹھائیں اور ہدایت کے کس گوشے کو پہلے پکڑیں. فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، انہوں نے ابتدا جس چیز سے ہدایت کے لیے کی تھی وہ نماز تھی. نماز وہ ظاہری ہیت تھی، اور پہلا جو ہدایت کا بیج جو انہوں نے اپنے دل میں ڈالا تھا وہ خشوع تھا. وہ خشوع ہوتا. اب یہ خشوع کیا چیز ہوتی ہے، اس کو ہم انشاءاللہ اس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، احادیث سے بھی اور صوفیہ کے قوال سے بھی. اور فرمایا کہ جب یہ خشوع ان کے دلوں میں لگ گیا تو پھر حال ان کے یہ ہوا کہ پھر ان کی زبانیں بے ہودگی سے بند ہو گئی. ان کی زبان بےہدا باتوں سے بند ہو گئی. والذین هم عن اللغو معرضون، انہوں نے اپنی زبانوں سے مغلظات، فحش باتیں، تمام چیزوں کو ترک کر دیا. یہ خشوع کا بیج جو ان کے اندر لگا. فرمایا پھر ان کی کیفیت کیا ہوئی، والذین هم للزکاۃ فاعلون، پھر وہ ہما وقت اپنے باطن کی صفائی کے پیچھے لگ گئے. پھر انہوں نے اپنی شرمگاہوں کی اپنی شہوت کی حفاظت کی. عفت و پارسائی اور حیا کا غلبہ ان پر اتنا ہوا کہ جہاں سے شر بندے کی طبیعت کو بنگختہ کرتا ہے اللہ رب العالمین نے خشوع کے بیج کے صدقے انہیں اتنا توانا کر دیا کہ بس جہاں سے شر کا منبع ہے اسی جگہ کو انہوں نے بند کر دیا. شہوات پر کنٹرول حاصل کیا. کس طرح وہ آگے ذکر کروں گا. مگر یہ کہ جو ان کی ازواج تھی جو ان کے نکاح میں رہی جس کی اجازت اللہ رب العالمین نے مرحمت فرمائی ہے, یعنی زاویہ اللہ رب العالمین نے مرحمت فرمائی. دیکھیے شہوت تو انسان کے اندر ہے, اس کو نکالا نہیں گیا, یہی تو اس کا امتیازی طرہ بنا تھا. یہی بات تو شیطان نے جب حرکت کی تو فرشتوں نے پھر اللہ رب العالمین سے یہی عرض کی کہ مولا ان کے پاس تو نفس ہوگا, وہ ہدایت پر کہاں سے آئیں گے. رب کریم نے فرمایا کہ نفس اور شہوت ان کے پاس ہوگی جب ہی تو وہ میرے پاس آئیں گے, اور یہی تو ان کا کمال ہوگا. تمہیں ہم معصوم بناتے ہیں کہ تم میں وہ رکھا ہی نہیں ہے, ان میں ہم نے وہ شر کے تمام چیزوں کو جلا دیا ہے, لیکن ہم نے اپنی محبت کا غلبہ ان پر اتنا ڈال دیا ہے کہ وہ اس سے حصول اور مدد حاصل کر کے وہ اپنے شہوات کے طریقے جو اس کے جائز مصارف ہیں وہ اس کو ختم نہیں کرتے. ختم کرنا تو منع ہے, رہبانیت تو حرام قرار دی گئی ہے, نکاح کو چھوڑ دینا حرام قرار دیا گیا ہے. اعتدال کے اندر کی چیز کو رکھتے ہوئے جو اس کے اصل مصارف ہے, جو اس کا اصل زاویہ ہے, جو اس کی اصل جہت ہے, اس طرف اس کو پھیر کر ہماری رضا کو حاصل کرتے ہیں. یعنی اگر فائدہ وہی ہے, تکمیل اسی خواہش کی ہوگی, لیکن جو ہماری مرضی کے مطابق ہوگا تو پھر وہ عبادت بن جائے گا, اور جو ہماری مرضی کے خلاف ہوگا تو وہ گناہ بن جائے گا. صحابہ کرام علی مردوان کو حضور نے یہی فرمایا تھا کہ جب اپنی بیویوں سے تم قربت کرتے ہو تو یہ عبادت ہے. صحابہ نے عرض کی حضور اس فعل میں بھی عبادت ہے؟ اب آپ دیکھیں انما الاعمال بالنیات, یہ مومنوں کے لیے کمال. صحابہ نے کہا کہ حضور اس فعل میں بھی عبادت ہے؟ فرمایا اگر زنا کرنے میں گناہ ہے تو یہ جائز طریقے عبادت کیوں نہیں. تو یہاں پر اس کی جہت کو, جس طرح کی محبت ہے, یہ محبت کی مختلف جہتیں ہیں, خوف ہے, خوف کی مختلف جہتیں ہو جاتی ہیں جس میں بندہ حسد کا شکار بھی ہو سکتا ہے. خوف ہی تو تکبر کو پیدا کرتا ہے, کیونکہ کسی چیز کی ضیاء کا ڈر ہی تو بندے کو یہ فکر دیتا ہے کہ تو سب سے بڑا ہے. اگر وہ رواداری لائے تو رواداری کے اندر خوف نہیں ہوتا, رواداری تو امید کی کرن ہے. خوف ہی بندے کو حسد کی طرف لاتا ہے, خوف ہی بندے کو تکبر کی طرف لاتا ہے, خوف ہی اسے گناہ کی طرف لاتا ہے, خوف ہی اسے تنہا کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں شریعت مطہرہ نے خوف, محبت, لالچ, ان تمام چیزوں کو انسان کی فطرت میں تو رکھا, لیکن اسے نکالنے کا حکم نہیں دیا. اس کو صحیح جہت مرحمت فرمائی ہے کہ خوف کا صحیح مصرف کیا ہے, محبت کا صحیح مصرف کیا ہے, لالچ اور حرص کا صحیح مصرف کیا ہے. اس کو قرآن مجید برہان رشید میں یہاں پر گویا کہ ذکر فرمایا کہ ہاں وہ اپنی ازواج کے ساتھ, اور وہ دور قدیم جب باندیاں جہاد اور مارکہ کفر و ایمان کے درمیان جب قیدیاں بند کراتی تھی تو ان کے ساتھ شریعت مطہرہ نے اس عمل کو جائز رکھا. فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ ان کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ جب خشوع کا بیج ان کے اندر لگ گیا تو باطن میں جو ان کی شہوت ہے وہ اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں, اور ظاہر میں جو ان کی امانت ہے اس کی بھی وہ حفاظت کرتے ہیں. فرمائیے وہی لوگ ہیں پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے جو ان کی صفات کو بند کیا, شروع کیا تھا نماز سے, اور جب اس کی اختتامی صفت بیان فرمائی, فرمایا یہ فکر حفاظت اور جو وعدہ ہے, جو عہد ہے, اس کی سمجھ اور تمیز اور اللہ رب العالمین کی یاد آوری کا اس جذبے کو جو چیز بھڑکائے گی وہ کرن شروع ہوگی نماز سے. اور اس کا اختتام کیا ہوگا جب بندہ ان تمام چیزوں کو پورا کرتا ہوا چلے, تو فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون, اور یہ وہی لوگ ہیں جو نمازوں سے حفاظت کرتے ہیں, اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی وہاں پر جو ابتدا کی ہے مومنین کی صفات کی, تو وہاں پر بھی نماز ہی سے اس فلسفے کو شروع کیا, اور جب ان کی تمام صفات کو ختم کیا تو تو وہاں پر بھی ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہذا اس ہی وجہ سے ان کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے، ان کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے، یہ اپنی شہوات کو غلط سمت کی طرف نہیں لے جاتے، یہ بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتے، یہ امانتوں کے اندر خیانت نہیں کرتے ہیں، ان کے ظاہر اور باطن کے اندر تضاد نہیں آتا ہے، اس لیے کہ نماز کے ذریعے خشوع انہیں ملا تھا اور یہ نمازوں ہی کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا اولئک هم الوارثون، اور یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے جنت کا وارث بنایا ہے۔ فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور اشارہ فرمایا ہم فیہا خالدون، اور یہ اس جنت الفردوس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اب قرآن مجید برہان رشید نے اس چیز کو جو ذکر کیا ہے اس کی حقیقت کو ہی نماز سے شروع کیا ہے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ امام علی مقام نے جب شہادت دی تو اس وقت بھی نماز ہی تھی۔ ان تمام فضیلتوں کی ابتدا بھی نماز سے ہوتی ہے اور اس نصاب کی تکمیل بھی نماز کے اوپر ہوتی ہے، تو ابتدا بھی نماز میں ہے، انتہا بھی نماز میں ہے۔ پتا چلا کوئی اور ایسی عبادت ہے ہی نہیں جو بندے کے اندر خشیعیت اور خشوع اور خضوع کے ملکے کو اس قدر استوار کر سکے کہ جو ساری خرابیوں کو ختم کرے۔ ایک نماز ہی ایسی چیز ہے جو خشوع کو تازہ کر سکتی ہے اور اس خشوع ہی کے ذریعے ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہے۔ تو لہذا ہدایت کی ابتدا بھی نماز ہے اور اس نصاب ہدایت کی تکمیل بھی نماز ہے، اس کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ ان 10 آیت اور 11 آیتوں کا خلاصہ ہے، یہ تو ایک سرسری سی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اب آئیے اس کے ایک ایک جز کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو اس میں ہمارے سامنے احادیث اور ایک ایک لفظ کی وضاحت جو ہے اس کے اندر سمجھنے کے لیے ہمارے روز مرہ کے افکار و خیالات جس سے ہم مقابلہ کرتے ہیں، خیر و شر کے وہ تصورات جس سے ہم مقابلہ کرتے ہیں، اس کے تمام جوابات اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ایک ایک لفظ کے اندر، ایک ایک کلمے کے اندر گویا کس جمع کر دیے ہیں، اور اس کی تشریح اور تفسیر کے لیے حضور کے اقوال، حضور کا عمل، صحابہ کے اقوال، صحابہ کا عمل، اہل بیت کے اقوال، اہل بیت کا عمل، اولیاء کاملین کے اقوال، ان کے عمل کو بیان کر دیا ہے کہ فرمایا اس لفظ کا معنی یہ ہے، ان سے سمجھو، اس کی ادائیگی کا ڈھنگ بھی پھر ان سے سمجھ لینا ہو۔ تو لہذا پھر میں آپ کو پیچھے لے کر چلتا ہوں اس مضمون کو سمجھانے کے لیے۔ یہ بہت بنیادی صورت ہے انسان کی ہدایت کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، نیک بننے کے لیے، روحانی طور پر بھی، حال کے طور پر بھی اور قال کے طور پر بھی۔ اب دیکھیے اس میں پہلی چیز کیا ذکر فرمائی اور اس کے مضامین کو جس ذکر کیا، تو قرآن نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ جو ہمارے آغوش میں آ کر جو تربیت پاتے ہیں ان کی خوبیوں میں سے سب سے پہلی خوبی کیا ہوتی ہے، فرمایا جو شخص بارگاہ الہی میں حاضر ہو تو ادب و نیاز کا پیکر بن جائے۔ پہلی چیز جو قرآن کے مضامین سے تمسک کرتے ہیں، نسبت رکھتے ہیں، ان کو ہدایت کی تمام جام سمجھ میں آ جاتے ہیں، ہدایت کا نصاب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اب ایک ایک چیز آپ گنتے چلیں اپنے انگلیوں کے پوروں کے اوپر کہ جناب ہدایت ملتی کیسی ہے اور ہدایت ظاہر سے باطن میں اترتی کیسی ہے، اور ہدایت کو ظاہر سے لے جا کر کھینچ کر باطن میں اتارنے کا سلیقہ اور طریقہ کیسا ہوتا ہے، وہ کون مومن ہے جنہوں نے فلاح پا لی ہے اور وہ کون مومن ہے جو فلاح یافتہ ہوئے ہیں۔ تو فرمایا قرآن کے وہ کون سے شاگرد ہیں جنہوں نے آغوش قرآن میں رہ کر مفہوم قرآن، مراد قرآن اور مقصد قرآن کو مکمل طور پر پا لیا ہے، اور رب ان سے اتنا خوش ہوا کہ ان کے سر پر فلاح کا تاج سجا دیا ہے۔ تو جن کے سروں پر فلاح کا تاج اور کامیابی کا تاج سجا ہے ان کی سب سے پہلی نشانی کیا ہے، توجہ سے سنیے، عمل کے لیے سنیے، کردار میں اتارنے کے لیے سنیے، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے فلاح کے پیغام سے آراستہ کر دیا، جن کے سر پر اللہ رب العالمین نے ذلت کے تاج کو ہٹا کر فلاح کے تاج جن سر پر جن کے رکھا گیا ہے، عزت کا تاج رکھا گیا ہے، وہ کون لوگ تھے؟ فرمایا وہ فلاح پاتے کیسے ہیں؟ تو فرمایا فلاح پانے کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ تو انتہائی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرو۔ پہلی چیز، اس کے بغیر فلاح نہیں ملے گی۔ داڑھی تو رکھ لیں گے، پگڑی تو باندھ لیں گے، جبے تو پہن لیں گے، کلمہ تو پڑھ لیں گے، دن میں 5 وقت بھی نمازیں پڑھ لیں گے، تہجدیں بھی پڑھ لیں گے، اشراق بھی پڑھ لیں گے، عوابین بھی ہم پڑھ لیں گے، ساری نمازیں پڑھ لیں گے، لیکن اس ظاہری صورت کے ساتھ مومن کامل بننے کے لیے، فلاح کے تاج کو سر پر حاصل کرنے کے لیے، جنت فردوس کا مزداق ہونے کے لیے، اس جنت فردوس میں ہمیشہ کے لیے اپنا بسترا جرانے کے لیے جو چیز ہے، تو فرمائے ظاہری عمل کے اندر جس فکر کو تم نے پیدا کرنا ہے ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ جب بارگاہ الہی میں حاضر ہو تو انتہائی ادب اور نیاز کا پیکر بن جاؤ. پہلی چیز فرمایا کہ جو شخص بارگاہ الہی میں حاضر ہو ادب و نیاز کا پیکر بن جائے اس کا ہر لمحہ زندگی کا انتہائی سنجیدہ ہو اور اس کی مصروفیات انتہائی مفید ہو. توجہ ہے آپ کی. پہلی چیز کہ جب وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے وہ شخص جنہوں نے فلاح پائی ہے اور جو قرآن کی آغوش سے مکمل طور پر استفادہ جنہوں نے کیا ہے ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ بارگاہ خداوندی میں جب حاضر ہوتے ہیں وہ لوگ تو انتہائی عاجزی اور انکساری کا پیکر بن جاتے ہیں. وہ عاجزی اور انکساری کیا ہے میں آگے بتاتا ہوں, میں صرف ان کا عنوان ذکر کر رہا ہوں, مثال ذکر کر رہا ہوں, ان کی علامات کو ذکر کر رہا ہوں, ان کی کتاب منقبت کے ابواب کو ذکر کر رہا ہوں کہ ان کی کتاب فضیلت جن ابواب کے تحت تیار ہوتی ہے وہ باب اور عنوان یہ ہے. پہلی چیز ان میں یہ ہے کہ جناب بارگاہ الہی میں حاضر ہو تو ادب و نیاز کا پیکر بن جائیں, ان کی زندگی کے سارا لمحہ انتہائی سنجیدہ. سن رہے ہیں آپ, میں آپ کو تو سنا رہا ہوں لیکن اس وقت مائک کے ذریعے آپ سن رہے ہیں, لیکن میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آواز میرے دل تک خود پہنچے. ہاں میں اس وقت کوشش یہ کر رہا ہوں, اللہ بزرگوں کے نالین کے صدقے مجھے ایسا کرے اور آپ کو بھی کر دے, یہ کان تک آواز نہ پہنچے دل تک جائے. اور میں یہ کوشش کر رہا ہوں اللہ رب العالمین کے خوف سے کہ جو میری زبان چل رہی ہے یہ آپ نہیں سن رہے ہیں, میرا دل سامنے موجود ہے جسے میں سنا رہا ہوں, میرا ضمیر سامنے موجود ہے جسے میں سنا رہا ہوں, میری روح ادھر ہے میرا جسم ادھر ہے اور میں اسے سنا رہا ہوں. جب تک ہم اس کی ضرورت سمجھ کر نہیں اپنائیں گے تو کوئی چیز نہیں آئے گی. فرمایا جن کے سروں پر ذلت کا تاج نہیں رکھا گیا بلکہ فلاح کا تاج رکھا گیا اور ذلت کی ساری سیج ان کے سر سے ہٹا دی گئی, ان کا عمل کیا تھا جس کی بنا پر انہیں سر پر فلاح کا تاج سجایا گیا. فرمایا وہ لوگ ہیں کہ جب رب کے حضور آتے ہیں تو انتہائی عاجزی کا پیکر بن جاتے ہیں. ایک بات, وہ عاجزی کیسی ہوگی ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو, اور عاجزی کہتے کس کو ہیں وہ بھی بتاتا ہوں میں ابھی آپ کو, سرکار غوث اعظم کے قول سے بتاؤں گا. اور فرمایا کہ ان کی زندگی کے لمحات, انسان جب جیتا ہے تو لمحے ہی پھر منٹوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آگے ساعتوں میں پھر برسوں میں زندگیاں گزرتی ہے, تو ان کے لمحے جو ہوتے ہیں نا, ایک ایک لمحے ان کی زندگی کے جو گزر رہے ہوتے ہیں وہ انتہائی سنجیدہ ہوتے ہیں اور ان کی مصروفیات انتہائی مفید ہوتی ہیں. ان کے لمحات انتہائی سنجیدہ اور مفید مصروفیات میں ان کی زندگی کو ایسے گھیرے ہوئے رہتی ہے کہ بیکار اور بےہدا چیزیں ان کے قریب تک نہیں آتی ہیں. حضرت فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا فلاں آدمی وہ فارغ پھرتا ہے, فاروق اعظم کو غصہ آیا, فرمایا مومن کبھی فارغ ہو سکتا ہے؟ فرمایا جو گھر خالی ہوتا ہے, وہ تو مقولہ بھی مشہور ہے نا, جو ذہن خالی ہوا شیطان آتا ہے, اور بات بھی مشہور ہے کہ جو گھر خالی ہوا جنات ہی آتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت فاروق اعظم کیونکہ معلم ہیں, کتب ہیں, مرشد اعظم ہیں, فرماتے مومن کبھی فارغ نہیں ہوتا. مومن جس وقت اپنے آپ کو فارغ سمجھے اس کی گمراہی شروع ہو گئی. مومن کبھی فارغ نہیں ہوتا. ہاں اگر وہ سو بھی رہا ہوتا ہے تو اللہ کی یاد میں ہوتا ہے, وہ کھا بھی رہا ہوگا اللہ کی یاد میں ہوتا ہے. تو اس کے لمحات انتہائی سنجیدہ, اس کی مصروفیات انتہائی مفید ہوتی ہے. وہ مصروفیات جو مفید ہیں اور جو لمحات سنجیدہ ہیں انہوں نے اس کی زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں کہ کوئی بےہدا اور غلیظ خیال اس کے دل کے قریب تک نہیں پہنچتا. یہ دوسری علامت ذکر کی گئی, سمجھ رہے ہیں آپ, میں اس کے علاج آپ کو بتا رہا ہوں. تو مومن کبھی فارغ نہیں ہوتا. چلو فارغ ہے تھوڑی ٹی وی دیکھ لیں, یہ گمراہی ہے. تو اپنے فعل سے فارغ ہے لیکن اللہ رب العالمین کے مشاہدے سے فارغ نہیں ہوا. توجہ ہے, اللہ کے مشاہدے سے فارغ نہیں ہوا, بعض پرس سوال و جواب کے لمحے سے فارغ نہیں ہوا. تیری جب تک نفس چل رہی ہے اور تنفس تیرے اندر جب یہ روح موجود ہے تو چاہے خلوت ہو یا جلوت ہو اس میں فراغت کوئی نہیں ہے. تو سو جا, سونے کی اجازت ہے, تو لیٹ جا, لیٹنے کی اجازت ہے, دوستوں سے مل, ملنے کی اجازت ہے, تو دعوت ولی میں اور دعوتوں پر سیر کر اس کی بھی اجازت ہے, سیر و تفریح کے لیے پکنک کر اس کی بھی اجازت ہے, اس کو نہیں روکے. فرمائیے زندگی کے سارے مصروفیات کو لیتے رہے لیکن یہ یاد رکھ جو کر رہا ہے اس کا جواب دینا ہے. یہ سنجیدہ لمحات ہیں, یہ کیا ہیں؟ سنجیدہ لمحات ہیں. اور یہ مفید مصروفیات ہیں. یہ کیا ہے؟ مفید مصروفیات ہیں اور یہ سنجیدہ لمحات ہیں. تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو اس کی زندگی کے گرد دائرہ بنائی ہوئی ہے اور کوئی بے خدا چیز اس کے قریب نہیں آتی ہے. اس لیے کہ وہ فارغ ہی نہیں. توجہ آپ کی. یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن میں یہ آداب بتائیں ہدایت کے. ہمیں تھوڑی دیر کے لیے طوطا مینا کی کہانیوں سے کنارہ کش ہو کر ہمیں قرآن کو بھی دیکھنا ہے کہ قرآن جو اولیاء کاملین اور تصوف کا اصل ماخذ اول ہے، تو قرآن میں جو تربیت کا سلیقہ، تبلیغ کا سلیقہ، ہدایت کا سلیقہ دیا ہے، میرے دوستو جب تک ہم اس کی طرف مراجعات نہیں کریں گے، قرآن نے ہدایت پر صرف فضیلت نہیں بتائی، جنت کی بشارت نہیں بتائی، بلکہ ساتھ ساتھ اس کے قرآن نے اس پر چلنے کا سلیقہ بھی بتایا. ہمارے نفسیات کا، ہم نے خیر کی نفسیات کے ذریعے شر کی نفسیات کا مقابلہ کیسا کرنا ہے، وہ مواد بھی خیر کو مرحمت فرمایا ہے، اور فکر کے وہ تمام زاویے، جہتیں، عنوان، ابواب، وہ تمام مراکز و میدان بھی ہمارے لیے فراہم کیے ہیں. تو اس لیے فاروق اعظم نے فرمایا کہ مومن کبھی فارغ ہو. اب آپ دیکھیں صرف اسی کو سوچیں تو ہماری ہم نیک ہو جائیں. فاروق اعظم کی صرف اسی ایک قول کو سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑے اصلاحی کی بات نہیں ہے. فرمایا مومن کبھی فارغ نہیں ہوتا. مومن کبھی تو کیا 24 گھنٹہ وہ کام کرتا رہتا ہے؟ فرمایا یہ بھی مطلب نہیں ہے اس کا. یہ بھی مطلب نہیں ہے. کیا وہ کھانا نہ کھائے؟ یہ بھی مطلب نہیں ہے. کیا وہ بیوی بچوں کے ساتھ شغل نہ کرے؟ یہ بھی مطلب نہیں ہے. کیا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے یاراں کے ساتھ بیٹھے نہیں؟ یہ بھی مقصد نہیں ہے. کہ وہ کسی کی دعوت میں اٹینڈ نہ کرے؟ کہ یہ بھی مقصد نہیں ہے. اسلام تو رہبانیت کا دشمن ہے. اسلام تو ترک دنیا کا دشمن ہے. اسلام ترک دنیا کی دعوت نہیں دیتا. فرمایا یاد الہی سے مصروف رہو، اسی دنیا کو دین بنا لو. اسلام نے کب کہا کہ دوستوں سے نہ ملو؟ اسلام نے کب کہا کہ سیر و تفریح کے لیے نہ جاؤ؟ اسلام نے کب کہا کہ اچھے کپڑے نہ پہنو؟ اسلام نے کب کہا آپ سے کہ جناب دعوت ولیمہ منعقد نہ کرو؟ اسلام نے کب کہا کہ دور دراز اپنے دوستوں کے لیے سفر نہ کرو؟ اسلام نے کب کہا یہ کہا کہ گھروں کے اندر آرائش نہ کرو اور گھروں کو گویا کہ قبرستان بنا دو؟ یہ کب اسلام نے کہا؟ اسلام نے زینت کے تمام تقاضے مرحمت فرمائے ہیں، آرائش کے تمام تقاضے مرحمت فرمائے ہیں، سہولت کے تمام تقاضے مرحمت فرمائے ہیں، زندگی کے لذات و تلذذات حاصل کرنے کے تمام تقاضے مرحمت فرمائے ہیں. میرے آقا نے خود ہر چیز کے اندر خوبی کی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کے اندر رغبت دلائی ہے. اس لیے صحابہ کرام جب حضور کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہم گھی نہیں کھائیں گے، ہم پنیر نہیں کھائیں گے، ہم گوشت نہیں کھائیں گے، ہم شادیاں نہیں کریں گے، ہم بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے، ہم مسلح پر ہی رہیں گے، ہم روزہ ہی رکھتے رہیں گے، ہم کبھی کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے، حضور نے فرمایا یہ دین ہی نہیں ہے. تم خدا سے زیادہ ڈرتے ہو یا میں خدا سے کیا زیادہ ڈرتا ہوں؟ فرمایا میں خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا، میں خدا کا سب سے زیادہ عارف ہوں. میں گوشت بھی کھاتا ہوں، میں گھی بھی کھاتا ہوں، میں پنیر بھی کھاتا ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، میں سو بھی جاتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں. تو یہ چیز ممانعت والی نہیں ہے کہ آپ جو بعض لوگ کہتے ہیں جی مولویوں نے دین کو تنگ کر دیا. میں نے کہا میں ان خوش ملاؤں کی بات ہی کب کر رہا ہوں؟ میں تو علماء ربانیین کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں تو خود پہلے عمل کرتے ہیں اس پر. اور یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ دین تنگ کر دیا گیا ہے. ہم نے کہا یہ ایسا نہیں ہے کہ تنگ کر دیا گیا. اسلام نے ہر چیز کی وسعت دی ہے، اسلام نے ہر چیز کی آزادی مرحمت فرمائی ہے. لیکن یہ ایک بات یہ بتائی ہے کہ تم فارغ کبھی نہیں ہوتے. بس یہ یاد رکھنا، مشاہدہ الہی سے فارغ کبھی بولو نہیں ہوتی. جواب دہی کے مرحلے سے کبھی فارغ اپنے آپ کو نہ سمجھو، اس سے کبھی فراغت نہیں ہوگی. جب تک سانس چل رہی ہے سوال و جواب سے کبھی فراغت نہیں ہوگی. فرشتے کا قلم چلتا رہے گا، رب کا مشاہدہ رہے گا. بس اس کو یاد رکھو، باقی سب کچھ کرتے رہو، پھر تمہیں خود پتا چل جائے گا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا، یہ دنیا حسنا بنتی کیسے ہے. جو کہہ رہے جی دنیا میں کچھ نہیں ہے، میں نے کہا پہلی دعا ہی دنیا کے لیے ہے. پہلی دعا ہی دنیا کے لیے ہے. جہاں سیدنا ابو ذر غفاری کا مزاج ہے، وہی حضرت عثمان غنی ذی النورین کا بھی مزاج ہے. جہاں ان کا مزاج جھوپڑی میں رہنا ہے، وہ عثمان غنی کا مزاج محلوں میں رہنا ہے. اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، جب حضرت عثمان غنی مدینے میں آئے تو سب سے بڑا محل، بڑا وسیع اور عریض محل کئی سالوں تک بنتا رہا حضرت عثمان غنی کے رہنے کے لیے. لیکن آپ محل میں تو رہتے تھے، لیکن طبیعت کیسی تھی آپ بہتر جانتے ہیں کہ قناعت پسندی آپ کا شیوا تھا، کم کھانا آپ کا شیوا تھا. وہ فرمایا گیا کہ جناب دنیا کی مثال یوں ہے جیسے کشتی پانی کے اوپر سوار ہوتی ہے، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ نے فرمایا، جب آپ کو کسی نے تجارت کرتا ہوا دیکھا، تجارت میں حجت کرتا ہوا دیکھا کہ نہیں جناب اتنے کا میں نے خریدا، تو اتنے میں کیسے لے لے گا، تو اس نے کہا کہ حضور آپ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں اور آپ بھی ایسے معاملے فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا پر رہنے کا حکم دیا ہے، دنیا میں رہنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ فرمایا کشتی جب پانی کے اوپر چلتی ہے تو اپنے ساحل تک پہنچ جاتی ہے، اور جب پانی کے اندر چلے جاتی ہے تو غرق ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا دنیا کے اوپر سوار رہو، دنیا کو اپنے اندر نہ لاؤ، دنیا کو اپنے اندر نہ لاؤ، دنیا کے اوپر سوار رہو۔ تو اس کو شریعت مطہرہ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ جناب بارگاہ الہی میں جب وہ حاضر ہوتے ہیں تو ان کی زندگی کا ہر لمحہ پھر ان کا سنجیدہ ہو جاتا ہے، ان کی مصروفیات انتہائی مفید ہو جاتی ہے۔ لمحات سنجیدہ ہوتے ہیں مشاہدہ الہی کے تصور سے، جواب دہی کے مرحلے اور اس انتقام کے مرحلے کی تصور اور اس کو یقین کرتے ہوئے، جس کی بنا پر ان کے گرد ایسا حالہ بن جاتا ہے، ایسا حصار بن جاتا ہے کہ کوئی بے ہدا چیز ان کے قریب نہیں آتی۔ فرمایا جو اپنے مال اور اخلاق میں صرف اس کی درستگی کے لیے مشغول رہتے ہیں، وہ اپنے مال میں بھی تزکیہ کرتے ہیں کہ آیا کیسے، کیوں آیا، کیسے آیا، کیسے کمایا، اور وہ اپنے اخلاق کے لیے بھی محاسبہ کرتے ہیں، میں نے اس سے ایسی بات کیوں کی، مجھے ایسی بات کرنی تھی۔ تو فرمایا کہ ان کے شب و روز جو گزرتے ہیں وہ اسی فکر کے اندر گزرتے ہیں کہ یہ میں نے مال اگر کمایا تو کیسے کمایا، اور دیا تو کس کو دیا، اور کیوں دیا، اس سے میری دنیا و آخرت کا کیا مقصد تھا، جب دنیا کی بھی غرض نہیں آخرت کی بھی غرض نہیں تو آخر میں فضول تو نہیں پیدا کیا گیا۔ تو فرمایا کہ وہ مال کا بھی تزکیہ کرتے ہیں اور اپنے اخلاق کا بھی تزکیہ کرتے ہیں، یہ قرآن کریم میں ان کی چوتھی نشانی بیان کی ہے۔ اور پھر فرمایا جس امانت کی حفاظت اور جو دینی و ملی ذمہ داری انہیں سونپی جاتی ہے، جب کوئی اپنی امانت ان کے پاس لا کر رکھتا ہے یا ان کو سربراہ بنا دیا جاتا ہے، حاکم بنا دیا جاتا ہے، اور دینی اور ملی ذمہ داریاں انہیں دے دی جاتی ہیں، تو پھر اس میں وہ خیانت کے مرتکب نہیں ہوتے ہیں۔ اور جو عہد و پیما وہ اپنے رب سے کرتے ہیں یا اللہ کے بندوں سے کرتے ہیں، رب سے کرتے ہیں یا اللہ کے بندوں سے کرتے ہیں، تو پھر اس کو ہر قیمت میں اس کو پورا کرتے ہیں۔ آج ہم بھی وعدہ کرتے ہیں، رب سے بھی کرتے ہیں وعدہ ہم، اور لوگوں سے بھی کرتے ہیں، یہ پورا کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے اپنے بھائی محمد یونس تمبی صاحب کے گھر پر سید غوث اعظم کا کال پیش کیا تھا، وہ اس کو بہت خوبصورت انداز میں کھول کر بیان کر دیتا ہے کہ ہم ایک رب سے وعدہ کرتے ہیں وہ بھی پورا نہیں ہوتا، سمجھ رہے آپ، اور جو ہم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں وہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ تو غوث اعظم کا ایک اصول ہمارے سارے سسٹم کو درست کرتا ہے، اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کن مال حق بلا خلق۔ فرمایا کہ جب تم حق کے ساتھ ہو تو وہاں پر پھر مخلوق کا گزر نہ ہو، جب تم رب سے وعدہ کرے تو وہاں پر مخلوق کا دخل نہ ہو، اور مخلوق سے طے کرے تو وہاں نفس کا دخل نہ ہو۔ فرما خرابیاں دو طریقے سے آتی ہیں، جب بندہ رب سے وعدہ کرتا ہے تو اسے گرد و نواح کی نمائش اور ریاکاری اور دکھاوے کا جو تصور بیچ میں آتا ہے، اس لیے وہ رب سے وعدہ کرنے میں سنجیدہ نہیں ہوتا، وہ مجمع کے اندر دیکھم دیکھی کے اندر ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے، یا کوئی مجھے لان کرے گا، تان کرے گا، مجھے برا کہے گا، تو جب رب سے وہ معاملہ کرتا ہے تو مخلوق کو درمیان میں داخل کرتا ہے۔ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ دونوں وعدے درست ہو سکتے ہیں، کب؟ جب رب سے وعدہ کرو تو مخلوق کا گزرنا ہو، اور مخلوق سے وعدہ کرو تو نفس سے گزرنا ہو۔ فرمایا جب بندوں سے وعدہ کرو گے اور بندوں کے ساتھ ہو جاؤ گے اور وہاں نفس نہیں ہوگا تو تم اس میں ہر چیز کو کر گزرو گے، اس لیے کہ جہاں نفس نہیں ہوگا وہاں پر یاد الہی ہوگی، اور جب رب سے تم متعلق ہو جاؤ گے، رب کے سامنے نماز کی صورت میں، سجدے کی صورت میں، دعاؤں کی صورت میں۔ آج دوست مجھے کہتے ہیں شاہ صاحب آج ذرا رقت والی دعا کیجئے گا، میں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیا پہلے سے کہیں سے حاصل کر کے دعا میں ڈالی جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، یا ہم بینر لگا دیں رقت آمیز دعا ہوگی، تو کیا یہ پہلے سے تیار کی جاتی رقت کہیں پر، سمجھ رہے ہیں آپ، جو دعا کی افادیت ہے اس کا ہی ہم نے جنازہ نکال دیا، یعنی رقت۔ تو ہم نے کہا یہ تو حق سے ہم جڑ رہے ہیں دعا کے ذریعے، لیکن خلق کا خیال ہمیں جوڑ رہا ہے، اس لیے کہ ایسی دعا کیجئے گا کہ مزہ آ جائے۔ تو یہ ساری دعائیں سر سے اوپر بھی نہیں جاتی، کان سے بولے اوپر بھی نہیں جاتی، اسی طرح غوث اعظم کا فتویٰ ہے، اس لیے کہ جب حق کے ساتھ ہو جاؤ تو پھر خلق نہ ہو، اور خلق کے ساتھ ہو جاؤ تو پھر نفس نہ ہو۔
جو کیفیت من جانب اللہ بن جائے گی وہ تو یاد الہی سے بنے گی، خوف خدا سے بنے گی. اگر اس کے لیے پہلے میں ہی کہوں کہ شیر صاحب نے بنگلے پر بلایا ہے اور کہا جی زوردار دعا آپ نے کرانی ہے، تو پھر وہ دعا خدا سے تو نہیں ہوئی، وہ تو شیر کو خوش کرنے کے لیے ہوئی. اور بعد میں دعا کرنے کے بعد پوچھا کہ ہاں شیر صاحب دعا کیسی تھی، انہوں نے کہا جی بڑا مزہ مجھے آیا. میں نے کہا بس اتنا ہی مزہ تھا، یہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقبول نہیں ہوئی. تھوڑی دیر کے لیے آپ نے مزہ لے لیا، تھوڑی دیر کے لیے میں نے مزہ لے لیا، تو یہ مزے کی بات یہیں تک رہ گئی ہے. اس میں جو ہم نے کہا اس کا ملنا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں خدا کے لیے کچھ نہیں تھا، کچھ میں نے آپ کے لیے کیا، کچھ آپ نے میرے لیے کیا ہے. یہ ریاکاری نہیں ہے، تباہی نہیں ہے، بربادی نہیں، تو اور کیا ہے؟ رات بھر بیٹھ کر ہم شب بیداری کے پروگرام کریں اور اس میں کہیں گے آئیے رقت والی دعا ہوگی، تو یہ رقت پہلے سے کہاں سے آ گئی؟ یہ رقت کے دائیات پہلے سے کہاں سے ہو گئے؟ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں تھوڑی سی سنجیدگی اختیار کریں. اور غوث اعظم قدس سر العزیز کا یہ قول جو بڑا محبوب قول ہے کہ کن معال حق بلا خلق و معال خلق بلا نفس، کہ جب حق کے ساتھ ہو جا تو خلق کا گزرنا ہو، اور جب خلق کے ساتھ ہو جا تو نفس کا گزرنا ہو. اس کو سمجھیں گے تو بہت بڑی اصلاح ہو جائے گی، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں گے تو بہت بڑی اصلاح ہو جائے گی. اور دلوں سے آپ دیکھیں گے کہ پھر ریاکاری کا میل اور گناہ کا میل اور تکبر کا میل اور حسد کا میل کیسے غوث اعظم کا کہ کلام کے ایک قطرے سے دیکھیے کہ وہ کس طرح بہ بہ کے باہر جائے گا. کہ اگر اس کی طرف سے توجہ کریں، فکر کریں، تو فرمایا گیا کہ جناب جب وہ اپنے عہد کرتے ہیں کسی سے تو اپنے عہد کے اندر، اپنے عہد و پیما کے اندر وہ ہر قیمت پر اس سے ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں. تو مجھے بتائیے، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کے سر پر فلاح کا تاج رکھا ہے، تو تم بتاؤ کہ جو اپنے رب کے سامنے آئے تو گڑ گڑا کر آئے؟ تم بتاؤ کہ جس کی زندگی کا ہر لمحہ سنجیدہ ہو، اس کی ہر مصروفیت مفید ہو اور ہماری یاد کے اندر گزرے؟ تم بتاؤ جب اس کے پاس مال رکھایا جائے تو مال کے اندر خیانت نہ کرے، جب اسے خواہش دی جائے خواہش کے اندر وہ خیانت نہ کرے، اور جب اسے کسی دینی یا ملی سیٹ کے اوپر ایک اجتماعی معاملے کا کفیل بنا دیا جائے وہ اس میں خیانت نہ کرے، جو وعدہ وہ رب سے کرے اس میں بھی وفا کرے، جو بندوں سے کرے اس میں بھی وفا کرے، تو پھر ہمیں تم بتاؤ ایسے آدمی کے سر پر اگر تاج نہ رکھیں تو پھر کس کے سر پر رکھیں؟ ایسی شخصیت کے سر پر اگر تاج نہ رکھیں تو پھر کس کے سر پر رکھیں؟ تو قرآن مجید برہان رشید نے فرمایا کہ فردوس سے بری کی بہاریں اگر ایسے شخص کے لیے چشم برا نہ ہو تو پھر کس کے لیے ہو؟ فردوس کس کے لیے انتظار کرے؟ کہ یقیناً وہی لوگ جو اپنے رب کے حضور جب آتے ہیں تو انتہائی سنجیدہ ہو جاتے ہیں، انتہائی عارضی کا پیکر بن جاتے ہیں، اور ان کے اوپر ادب و نیاز کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور وہ ادب و نیاز کی کیفیت وہ نماز سے لے کر جب باہر نکلتے ہیں تو ان کا ہر ہر لمحہ سنجیدہ ہو جاتا ہے، ان کی ہر ہر مصروفیت اس کی بنا پر بہت مفید اور ان کی زندگی کے لیے بڑی مفید ثابت ہو جاتی ہے. لہذا وہ امانت کے اندر بھی رب کو یاد رکھتے ہیں، منصب کے اعتبار سے بھی رب کو یاد رکھتے ہیں، عہد و پیما کے اعتبار سے بھی وہ رب کو یاد رکھتے ہیں. اللہ فرماتا یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ملک عطا فرمایا ہے. اور یہ ساری چیزیں ملتی کہاں سے ہیں؟ فرمایا نماز سے ملتی ہے. اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے جنت الفردوس کا وارث ہمیں انہیں بنا دیا ہے. اور فرمایا یہ صفات جس کے اندر آ جائے وہ نیک نہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟ اب آپ جتنے صحابہ کو دیکھیں، اہل بیت کو دیکھیں، بالخصوص محرم کے ایام چل رہے ہیں، اس میں سیدنا امام مسلم بن عقیل کو اگر آپ دیکھ لیں، سیدنا امام علی مقام کو دیکھ لیں، تو یہ تمام چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، تمام چیزیں. اور یزید پلید کو دیکھیں تو بالکل اس کا برعکس موضوع، اور اس کا دوسری تصویر جو ہے جو سراسر اس حقیقی تصویر سے اس کا کوئی تعلق نہیں آپ کو نظر آ جائے گی. تو لہذا جن کے سروں پر فلاح کا تاج رکھا گیا، جس طرح کس مہینے کی مناسبت سے میں عرض کر دوں حضرت امام علی مقام ہے، اور جن کے عرس کی تقریب یہاں پر ہو رہی ہے کہ ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے جو فیض آگے آگے بڑھا، سیدنا شیخ عبد الجلیل نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اعلی حضرت کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا اور دنیا کے سامنے اس کا مزداق بنے کہ یقینا جنت فردوس ان کا ٹھکانہ نہ بنے، فردوس سے بری ان کے لیے چشم برا نہ بنے، تو کس کے لیے بنے؟ کہ جن کے زندگی کے سارے لمحات اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے چلے. اب آئیے، یہ تو میں نے صرف ان آیات کا ایک مقدمہ اور ایک تعارف پیش کیا آپ کے سامنے، چیدہ چیدہ تعارف، تاکہ آپ کا ذہن اس آیت کی افادیت کو سمجھے. ابھی تو میں نے آپ کے سامنے صرف ٹائٹل پیش کیا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ جو اس کے نیچے بحث اور جس سمندر کے اندر نیچے جواہرات موجود ہے میں نے باہر کنارے پر لا کر صرف میں نے آپ کو اس ظاہری منظر نامے کو پیش کیا ہے، اس سمندر کی سطح کو بتایا ہے، اب جواہرات جو اس کے اندر موجود ہے وہ انشاءاللہ چند احادیث اور غوث اعظم کے اقوال سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کا ذہن اس کو سننے کے لیے تیار ہو جائے، بیدار ہو جائے، اس حقیقت کو ہم سمجھیں۔ ہم جہاں پر وبالی بن رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں ریاکار جو ہوتا ہے نا، ریاکار جو ہوتا ہے جو دکھاوے کی عبادت کرتا ہے، یا ہم سے جو دکھاوے کی عبادت ہوتی ہے، یہ ہوتی اس لیے کہ سنجیدگی نہیں ہوتی۔ دیکھو جو آدمی سنجیدہ ہوتا ہے نا وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، یہ کہا جاتا ہے نا، ایسے ہی نا بھائی، جو اپنے کام سے کام نہ رکھے اس کو تو لفنگا کہا جاتا ہے، یہ تو ایسا گئے گزرا گلی کوچی کا کوچے کا یہ اٹھا گیر ہے کہ جناب یہ ہر طرف منہ مارتا رہتا ہے۔ لیکن جو آدمی اپنے کام سے کام رکھے، اپنے دفتر پہ جائے، اپنا کام مکمل کرے، تو کہا جائے کہ جی بڑا سنجیدہ آدمی ہے۔ بڑا تو ریاکار سنجیدہ نہیں ہوتا، ریاکار میں ابھی تک سنجیدگی، اس نے اپنے ادارے کا یونیفارم تو پہن لیا ہے، اس نے اپنے ادارے میں ڈیوٹی دینے کے لیے وہ حاضر اپنے ٹائم پر ہی ہو رہا ہے، لیکن اپنے کام کے ساتھ الٹی سیدھی اور ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے ادارے کا نقصان ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اور لوگ بھی خراب ہوتے ہیں اور پورے ماحول کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو ریاکار جو ہوتا ہے وہ غیر سنجیدہ ہوتا ہے، اور غیر سنجیدہ کی مثال اس کو کہتے ہیں کہ نادان کی دوستی جی کا جنجال، سمجھے آپ، کہ آپ اس کو ایک کام کے لیے کر رہے کہہ رہے ہیں، وہ دس پنگے آپ کے پیچھے اور پکڑ کے لے آئے، دس مسئلے آپ کے پیچھے اور لے کر آئے، تو آپ اگر عافیت چاہتے تو آپ اسے جان چھوڑائیں گے۔ تو ریاکار شخص جو ہوتا ہے وہ غیر سنجیدہ ہوتا ہے، اور قرآن نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر سنجیدگی آتی ہے، اور سنجیدگی آتی کس سے ہے؟ یاد الہی سے، مشاہدہ الہی سے۔ جسے خدا یاد رہتا ہے اسے چلنا خود ہی آ جاتا ہے، جسے خدا یاد رہتا ہے اسے بولنا خود ہی آ جاتا ہے، جسے یاد رہتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے وہ مجھ سے پوچھے گا، تو پھر اسے بیٹھنا بھی خود ہی آ جاتا ہے، رات کو تنہائی میں ٹائم کیسا گزارنا ہے وہ بھی اس کو آ جاتا ہے۔ ایک ننگے اوریا بازار سے اگر اس کو گزرنا ہو تو وہ کیسے گزرے گا وہ بھی اس کو انداز آ جاتا ہے، اور جسے یاد الہی نہیں رہتی ہے نا تو وہ مسجد کے اندر بھی فساد ڈھونڈتا ہے، وہ سنجیدہ ماحول کے اندر بھی اس کی آنکھیں بدکاریاں کرتی ہیں، اس کی سماعتیں بدکاریاں کرتی ہیں۔ جس کو خدا کا تصور اور یاد لگ جاتی ہے اور جسے وہ راز لگ جاتا ہے تو پھر ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، آنکھیں حیا کا پیکر بن جاتی ہے، سر سے لے کر پاؤں تک وہ حیا کا پیکر بن جاتے ہیں۔ بایزید بستامی کو لوگوں نے دیکھا کہ فاحشہ کو لے کر جا رہے ہیں، فرمایا تمہاری نظر میں تو فاحشہ ہے، مجھے دیکھو کہ میں لے جا رہا ہوں، میرے دل پر یاد الہی کا غلبہ ہے۔ اور جب بعد میں دیکھا جاتا ہے کہ جو تھی فاحشہ خدا نے اسے ولیہ بنا دیا، تو بایزید بستامی علیہ رحمت کو جو سنجیدگی لگی ہے وہ اس آیت سے لگی ہے، وہ یاد الہی سے لگی ہے، وہ مشاہدات سے لگی ہے۔ وہ کس سے لگی ہے؟ مشاہدات سے لگی، کہ جناب آپ کے واقعے میں مشہور ہے، میں نے بزب کسی کتاب میں دیکھا نہیں اس چیز کو، لیکن اگر ہو بھی جائے تو کوئی منع نہیں ہے، اس لیے کہ تصوف کی اصطلاح کے اندر ایک ملامتی گروہ موجود ہے، اور حضرت قبلہ مخدوم سمنانی علیہ رحمت نے اس پر پوری بحث کی ہے، اس پر داتا علی حجویری نے پوری بحث کی ہے۔ ان کا عمل یہ ہوتا ہے کہ ظاہر میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ جب آتا ہے تو پھر اس سے اسلام کی خوشبوئیں پھوٹ رہی ہوتی ہیں، اور وہ صرف اللہ کے ہونے کے لیے اپنی ہر چیز کا مذاق اتنا اڑوا دیتے ہیں تاکہ نفس کہیں سے سر اٹھانے کی کوشش نہ کرے، وہ بہت بڑے استقامت کے ہمالیہ پہ پرواز کرتے ہیں، میرے جیسے آپ جیسے آدمی کا وہاں کوئی گزر بھی نہیں ہے۔ ہم تو دنیا کے کتے ہیں، ہمیں تو اپنی عزت اتنی پیاری ہے کہ ہم تو اگر کبھی بغیر استری کے کپڑا پہن لیں تو کہتے ہیں کہ جناب لوگ کیا کہیں گے، وہ تو بہت اخلاص کی سوادی کے اندر ہوتے ہیں اور اخلاص کے سمندر میں ایسا غوطہ لے رہے ہوتے ہیں کہ سارے لوگ اگر ان کی برائی کرتے بھی رہے تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ صرف یہی کہتے ہیں کہ تعریف تو صرف خدا کی ہونی چاہیے، تعریف تو صرف بولے خدا کی ہونی چاہیے۔ تو یہ خاص گروہ صوفیہ کے اندر ہے جن کو ملامتی کہا جاتا ہے، جن کو ملامتی کہا جاتا ہے۔ اس کی چند علامات حضرت بایزید بستامی علیہ رحمت کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت کے اندر گویا کے ذکر کی ہے۔ تو ریاکار سنجیدہ ہوتا ہے، اور یہاں پر میں ریاکاری کی اگر میں بات کی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم بہت نیچے طبقے کے لوگ ہیں، تو ہم نے بزرگوں کی بارگاہ میں درخواست کی کہ حضور یہ تو آپ جیسے لوگوں کو یہ بات شاہ ہوتی ہے نصیحت کے لیے کہ ریاکار جو ہوتا ہے وہ غیر سنجیدہ ہوتا ہے اور وہ اپنے عمل میں منافق ہوتا ہے، تو حضور یہ تو آپ تو کر سکتے ہیں لیکن ہمارے اندر تو یہ چیزیں موجود ہیں، ہم کیا کریں؟ تو غوث اعظم دھیمے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، پیارو سنو، اللہ کی طرف آؤ، اور شروع میں اگر ریاکاری کے خیال بھی آیا تو توجہ نہ کرو، اصل بات کو پکڑو، جب اس راہ پر چلنے لگ جاؤ گے تو دوڑنے لگ جاؤ گے، جب دوڑو گے تو ریاکاری پیچھے رہ جائے گی. شروع میں اس کو سوچنا نہیں، صرف یاد رکھنا کیسا ہوتا ہے اس کو، یہ صرف یاد رکھنے کی چیزیں ہیں. یہ ایسے دشمن آتے ہیں، کتے بھونکتے ہیں، تو صرف ان کے بھونکنوں کو یاد رکھنا ہے، کبھی کاٹنے کا تصور نہیں لانا. وہ راستے میں تمہیں کاٹے گا نہیں، وہ صرف بھونکے گا. تم آگے بڑھتے چلے جاؤ، جب تم آقا کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے تو کتا پیچھے رہ جائے گا. اسی کو امام قرطبی نے کہا تھا نا، جو انہوں نے نقل کیا اللہ کی یاد کے لیے، کہ انہوں نے ایک شیخ کا واقعہ نقل کیا کہ ایک شیخ نے اپنے مرید کو جب تربیت دی اور اس کو سلوک کی راہ طے کروانے لگے تو اس سے امتحان لیا کہ بتا، تو اگر کسی چرواہے کے ساتھ ہو اور چرواہا جو جا رہا ہے اس کے پاس بھیڑ بکریاں بہت ساری ہو، یہ بات آپ کو جب سمجھ میں آئے گی جب تصور میں اتریں، آپ صحرا کو تصور کریں، ایک لکدک صحرا کو اپنے ذہن میں لائیں اور بکریاں ہی بکریاں، ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے. مرشد نے پوچھا مرید سے کہ بتا، اگر تو اس کے ساتھ ہو اور اس کے ساتھ ایک بڑا بھونکنے والا کتا بھی ہو، وہ تجھے اگر زور زور سے بھونکنے لگے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا اگر بھونکنے لگے گا تو میں دور بھاگوں گا. تو کہا پھر اگر قریب آ کر بھونکے تو کہا میں اور دور بھاگوں گا. کہا اور قریب آ کر بھونکے تو کہا میں اور دور بھاگوں گا. یہ کتا جو ہے یہ نفس ہے، سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو یہ کتا کیا ہے؟ نفس ہے. یہ کتا کیا ہے؟ حسد ہے. یہ کتا کیا ہے؟ تکبر ہے. یہ کتا کیا ہے؟ لالچ ہے. یہ کتا بےمانی اور گناہ ہے. کہ یہ بھونک رہا ہے تو کیا کرے گا؟ کہا میں اور دور بھاگوں گا. کہا اور قریب آ گیا تو؟ کہا اور بھاگوں گا. کہا اور قریب آ گیا تو؟ اور بھاگوں گا. آپ نے فرمایا تو سلسلہ طویل ہو جائے گا. تو کہا حضور آپ حل بتا دو. فرمایا دے حل اس کا یہ ہے کہ تو چرواہے کے پاس آ جا جو ساری بکریوں کو چرا رہا ہے. تو جب اس کے پاس تو آ جائے گا تو کتا تجھے بھونکنا چھوڑ دے گا. تو فرمایا بلا تشبیہ یہی سمجھو کہ جب خدا کی طرف چلو گے تو کتا بھونکنا بند کر دے گا، نفس بھونکنا بند کر دے گا، ریاکاری ختم ہو جائے گی. لیکن جب شروع میں آؤ گے تو کتا کچھ بھونکے گا. تو یاد رکھنا جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں ہے. اسی کو غوث اعظم نے فرمایا کہ جب راہ شروع کو چلے گا تو ریاکاری کا تصور تو تیرے دل میں آئے گا، لیکن اس کے پیچھے مت پڑ جانا، حقیقت کو دیکھنا. جتنا آگے قدم بڑھاتا چلا جائے گا یہ فاسد خیالات پیچھے خود چھوٹتے چلے جائیں گے. یہ فاسد خیالات پیچھے بولے. اور غوث اعظم نے ایک مرید کو مانجنے کے لیے ایک بڑی پیاری بات اور کر دی. دیکھو ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو دکھاوے کے لیے کام کرنا. یہ آپ کے ذہنوں کے مطابق عمل کر رہا ہوں، بات بتا رہا ہوں آپ کو. ریاکار کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو دکھانے کے لیے عمل کرنا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں اپنے ڈرائنگ روم کی کھڑکی میں نے کھولا آپ کے بنگلے کے سامنے، اور ٹھیک صبح چار بجے میں نے لائٹ چالو کر دی کہ آپ دیکھیں کہ جناب شاہ صاحب تہجد پڑھ رہے. تو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے کیا تو یہ ریاکاری ہے. لیکن دوسرے دن یوں ہوا کہ میں نے کھڑکی بند کر دی اور پردہ لگا دیا اور لائٹ بند کر دیے، اور اتنی سی لائٹ جلائی جس میں مجھے اتنی روشنی مل جائے کہ جس کی شریعت مطہرہ نے نمازی کے لیے روشنی کی اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ اس کے بغیر اگر کرے گا تو نماز مکروہ ہو جائے گی. تو میں ادا کر رہا ہوں. تو اب میں نے کھڑکی بھی بند کر دی، لائٹ بھی بند کر لی، آپ کی نظروں سے بہت دور ہو گیا. اب میں پڑھ رہا ہوں. اس بات کے لگے کھڑکی بند کس کے لیے کی تھی؟ پہلے کھولی کس کے لیے تھی؟ کہا دکھانے کے لیے. کہا اچھا اب بند کس کے لیے کی؟ بولے نا، اب بند کس کے لیے کی؟ پردہ نہیں، اللہ کے لیے کب بند کی؟ میں نے تو آپ سے بچنے کے لیے کھڑکی بند کی ہے، پردہ لگایا. تو فرمایا پہلا جو عمل کیا وہ بھی ریاکاری، اس کو دکھانے کے لیے کیا، اب اس کی نظروں سے بچنے کے لیے کر رہا ہے. تو دونوں صورتوں میں ریاکاری ہے. یعنی پہلے تو یوں کیا تھا کہ آپ مجھے پارسا سمجھیں، یہ تو ریاکاری ہے، لیکن آپ ہی کو نہ دکھانا ہے اس لیے میں خلوت پکڑ رہا ہوں، تو یہ بھی تو ریاکاری ہے. دونوں جگہ پر عمل تو خدا کے لیے رہا ہی نہیں ہے نا، وہ تو رہا ہی آپ کے لیے. تو فرمایا اس قسم کا کتا بھونکے گا ضرور، لیکن تم نے اصل منشور کو دیکھ کر مقابلہ کیسے ہوگا؟ حضور آپ نے تو مقابلہ کر لیا. فرمایا مجھے پڑھتے رہنا، خود مقابلہ ہوتا رہے گا. مجھے پڑھتے رہنا، خود مقابلہ ہوتے رہے گا. جتنا ذخیرہ میری یاد کا جمع پڑے گا، حضور کی حدیث کا جمع پڑے گا، راہ سلوک کا جمع پڑے گا، تقوی کی باتیں جتنی سنے گا سنتے چلا جائے گا، یہی وہ چیز ہے جو اس کتے کے بھونک کو ختم کر دے گی. بس ذخیرہ بڑھانا، مواد بڑھانا، اپنے اندر استطاعت بڑھانا، کوئی چیز گوشہ خالی نہ رہ جائے. یہ نہ ہو کہ کتا بھونکتا رہا اور تو نے بھونکنے کا کچھ علاج نہیں کیا، تو یہاں تو وہ آئے گا کہ وہ تورے تیرے دل سے لپٹ جائے گا اور تیری زندگی کو برباد کر دے گا، آگے کی منزل تک تو پہنچ نہیں پائے گا، اس کتے کے بھونکنے کے ڈر سے تو آدھے رستے میں رک جائے گا۔ لیکن اگر تجھے ذخیرہ پتا ہو اور اچھے لوگوں کی سنگت پتا ہو، ان پر اعتماد ہو، تو وہ خود بلائیں گے، آ جا آ جا، یہ کاٹے گا نہیں، آ جا آ جا، آ جا آ جا، یہ کاٹے گا نہیں۔ اگر اس آقا پر یقین ہے کہ یقیناً یہ کاٹے گا نہیں، تو اس کے کہنے پر اگر تم چلنا شروع کرو گے تو یقیناً تم منزل پاؤ گے، وہ روڑ کے اس طرف بھونکتا ہی رہ جائے گا۔
اگر کسی کو مقتدا نہیں بناؤ گے تو ڈر سے دیکھیں نا، مثال کے طور پر بچے کو بھی، اگر آپ، بچہ بھی کہیں جاتا ہے صحیح راستہ ہے، لیکن بچہ اگر ڈرتا ہے وہاں سے، بلی آ گئی بچہ ڈر جاتا ہے، تو آپ بچے کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ کہ بیٹا آ جاؤ، کچھ نہیں کرے گا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بولو نا، یہ عام سی باتیں، لیکن یہ بتاؤں پیارو، یہ بڑی پتے کی باتیں ہیں۔ میں تو مولوی بن کر تقریباً آدھی عمر میں پہنچ گیا ہوں، اور میں نے تقریباً 15-16 سال تصوف کو پڑھتا رہا، ادھر ادھر دیکھتا رہا، میں نے سمجھا وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن کام یہ چھوٹی باتیں ہی کرتی ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ دل کو صاف کون سی باتیں کرتی ہیں؟ چھوٹی باتیں ہی کرتی ہیں۔ اپنے بچوں کے تصور میں بھی خدا کو ڈھونڈو، اپنے گھر میں بھی خدا کی یاد کو ڈھونڈو۔ مومن کبھی فارغ نہیں ہوتا۔ آپ کبھی بچوں کو بلائیں تو بلی اگر قریب آ گئی تو بچہ ڈر جاتا ہے، آپ کہتے بیٹا آ جانا، تو کہا واہ آ جا۔ اب بچہ اگر آپ پر اعتماد کر جائے تو آ جاتا ہے، آپ اس کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے بار بار کہتے کہ نہیں یہ کاٹتی تھوڑی ہے، بلی تھوڑی کاٹتی ہے، بیٹا آگے آ جاؤ، دیکھو میں کھڑا ہوا ہوں، تو آپ اس کا اعتماد بحال کرتے ہو۔ اور یقیناً بچہ آپ کے اعتماد پر آگے نکل آتا ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ جس طرح اپنے مقتدا ان کی کتاب سے، ان کے طریقے سے، ان کی نسبت سے، ان کے حلقے سے جڑے رہو گے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ نفس کا کام بھونکنا ہے، آگے آ جا، یہ طرح کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بس آپ نے نسبت وہاں پر رکھنی ہے، اپنے آپ کو ذکر کے حلقوں سے جوڑے رکھنا ہے، اپنے آپ کو محبوبوں کے حلقوں سے جوڑے رکھنا ہے۔ اس لیے کہ جو بھونکتا ہے وہ کاٹتا نہیں۔ مقتداؤں پر نیت رکھو، وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف بھونکتا رہ جائے گا، تم ہماری طرف چلے آ جاؤ، اللہ کی رحمت کی طرف چلے آ جاؤ، اس پر چلنا بڑا احسان ہے، بس تم تھوڑی ایک کوشش کرو اور ہم پر اعتماد کر لو، ہم پر اعتماد کر لو۔ تو میرے دوستو، ابھی یہاں پر آپ دیکھیے قرآن نے اس کی جو آیت کی تشریح کی ہے، آخری تھوڑا سا وقت رہ گیا، میں اس کی تھوڑی وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں دونوں زاویے کے تحت۔ کہ امام حسین بھی تو اس لیے آگے بڑھ گئے تھے نا، بچہ بھی رو رہا ہے، علی اصغر بھی چھوٹا ہے، علی اکبر جوان ہے، نانا کے نواسے ہیں۔ آج سیدوں کو لوگ سر پر بٹھاتے ہیں، وہ تو نواسے حقیقی ہیں، وہاں تو کوئی انقطاع، کوئی فضل ہی نہیں ہے، کوئی اور واسطہ ہی نہیں ہے، وہ تو حضور کی گود میں پرورش پانے والے ہیں۔ لیکن دنیا کو یہاں چھوڑ دیا، سادات کے سارے فخر کو یہاں چھوڑ دیا، اور سب کچھ کہتے ہوئے جب میدان کربلا میں گئے تو اس کلمہ حق کو صادق کر دیا کہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، کہ مولا جب میں نکلا ہوں تو میرے دل میں کوئی نہیں ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے۔ تو یہ منزل جو طے کی ہے نا، یہ فکر سے مقابلہ کیا ہے، کس سے؟ بڑے سے بڑا اپنے بچوں کو بلکتا ہوا دیکھے تو اس کی ٹانگیں ہل جائیں، استقامت نہیں رکھ سکتا۔ لیکن جو فکر جس کی مضبوط ہوتی ہے، وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا عنہ، یہ مارکہ فکر کا مارکہ تھا، اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا عنہ کے قلب و جگر کے اندر جو خشوع کا بیج ڈلا ہوا تھا، وہ ایسا بیج تھا، یاد الہی اور مشاہدہ الہی کا وہ ایسا غلبہ تھا کہ آپ اپنے رب کے قریب ہوتے چلے گئے، اور رب کی طرف سے قدرت و شفقت اور رحمت کی آواز دیتی رہی کہ محبوب تو صحیح کر رہا ہے، آگے بڑھتا چلا آ جا، آگے بڑھتا چلا آ جا۔ شہر بھی چھوڑ دیا، دوستوں کو چھوڑ دیا، نسبتوں کو چھوڑ دیا، نانا کے سارے صحابیوں کو چھوڑ دیا، مریدوں کو چھوڑ دیا، مرادوں کو چھوڑ دیا، ان کی محبتوں کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا، اس منزل پر پہنچ گئے کہ جہاں پر بات وہ بن گئی ہے کہ جس میں رب کریم خود فرماتا ہے، فرشتوں دیکھو یہی ہے وہ لوگ جن کے لیے میں نے یہ زمینیں سجائی تھی، اور یہی ہے وہ انسان کامل جن کے لیے میں نے تم پر رش کیا تھا اور تم پر فخر کیا تھا، کہ یہی لوگ ہیں جو ہمیشہ انسانیت میں تاریخیں رقم کرتے رہیں گے، کردار انسانیت کو بلند کرتے رہیں گے، توحید کی شمع کو حقیقی طرز پر روشن کرتے رہیں گے، اور بتاتے رہیں گے کہ اگر یہ امتحان فرشتوں پر بھی گزر جاتا تو وہ میدان میں کامیاب نہ ہوتے، یہ انسان کامل محمد رسول اللہ کے پیکر ہیں جو ہر قربانی دے کر اپنی رب کی محبت میں آخری کنارے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو امام علی مقام کی شہادت جو ہے، امام علی مقام کی شہادت ان آیتوں کا پورا دستور ہے۔ اگر آپ دیکھیں اس کو اپنے اوپر، آج کل حالات اللہ رب العالمین ہمارے ملک کے صحیح کرے، آج کل کے حالات کو اگر آپ دیکھیں تو آج کل کے چند حالات سے ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے؟ حضرت امام علی مقام کوئی تنہا تو نہیں تھے کہ چلو اب لڑائی اب کیا کریں، اب جائیں تو کہاں جائیں؟ ایسا نہیں تھا، آپ ایک آواز لگاتے تو یزید اپنے دمشق سے نکل ہی نہیں سکتا تھا، سارا مدینہ مکہ سارے گرد و نواح پوری دنیا سے سیدوں کے چاہنے والے کھڑے ہو جاتے اور یزید اور اس ناسبی کا تانتا باندھ دیتے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ بولے کچھ کر لیتے، فرمائے کر لیتا، یہ تم لوگوں کے مرتبے کی بات ہے، اب میں اپنے رب سے اتنا قریب ہو گیا ہوں، اب میرے لیے یہ سبب نہیں ہے، اب میرا سبب کچھ اور ہے، اب میرے لیے یہ سہارا نہیں ہے، میرا سہارا کچھ اور ہے، اس لیے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو باپ کے ساتھ ماں کے ساتھ سہارا لے کر کچھ رینگنا سیکھتا ہے، پھر جب چلنے لگتا ہے تو جناب وہ سہارا ختم ہو جاتا ہے، باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلنا شروع کرتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ باپ کے سہارے سے وہ مستغنی ہو جاتا ہے، پھر اور لوگوں کو سہارا دیتا ہے، تو روحانیت میں آپ نے قربانیوں میں درجے طے کر لیے ہیں کہ اب آپ کو یہ سہاروں کی ضرورت نہیں، ان سہاروں کو حسین کی ضرورت ہے، حسین کو جو سہارا چاہیے وہ محمد رسول اللہ ہے، حسین اب حسین فکر اور استقامت میں بہت بلند ہو گیا ہے، حسین اخلاص میں بہت آگے نکل گئے ہیں، حسین اللہ کے قریب قرب میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، یہ چھوٹی موٹی بات لشکر تیار کر دیتے، فرمایا اب میں ان کی ضرورت رہ گیا، وہ میری ضرورت نہیں رہے، میں ان کی ضرورت ہوں وہ میری ضرورت نہیں رہے، کب پانی کو کچھ کر لیتے، فرمایا کہ پانی کی ضرورت میں بن گیا، میری ضرورت پانی نہ رہی، رب کی محبت میں وہ اتنے بڑھتے چلے گئے کہ آخر وہ ایک لمحہ ہی سارا مجمع بھاگ گیا، سارا مجمع بولے بھاگ گیا، غوث اعظم تشریف فرمائے اور تقدیر پہ تقریر کر رہے ہیں، کس پہ تقریر کر رہے ہیں؟ تقدیر پر تقریر کر رہے ہیں، بیٹے ہیں امام حسن حسین کے، تو وراثت و استقامت ملی ہے، دیکھیے مرید سارے بھاگ گئے، غوث اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، سانپ آیا، غوث اعظم کی تقریر جاری ہے، وہ آپ کی آستین سے داخل ہوا، آپ نے اپنی تقریر کو نہیں روکا، وہ آستین سے ہوتا ہوا آپ کے گربان کی طرف آیا اور آپ کی ریش مبارک سے اتر کر نیچے جا کر کھڑا ہو گیا، قلعت الجواہر کے اندر ہے کہ جب اس نے اپنے پھن کو نکالا اور بڑی تیز اس نے پھونکے ماری اور اس کے بعد وہ روانہ ہو گیا، اور غوث اعظم نے اس سے کچھ مکالمہ کیا، جب وہ روانہ ہوا تو کہا جاتا ہے اللہ اکبر، جب مریدین نے آ کر پوچھا کہ حضور کیا تھا، تو کہا یہ کہ میں بڑے بڑے آپ کے پورے جسم پر میں نے گردش کی تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ استقامت کا کوہ بنے رہے، آپ نے شاہ فرمایا کیوں نہ بنتا، میں تقدیر پر بات کر رہا تھا، تو ایک آلہ ہے چلانے والی چیز سے تجھے تقدیر ہے، اور میں نے یہ کہا کہ تقدیر میں اگر یہ ہے تو یہ ہو کر رہے گا، تو یہ حضور سید غوث اعظم قدس العزیز جو امام حسین سے فیض لے رہے ہیں، تو آپ کا تقدیر پر اتنا کامل بھروسہ ہے، رب کے فیض پر کامل بھروسہ ہے، تو مجھے بتائیے کہ مسجد میں سانپ آیا تو غوث اعظم نے اس تقدیر اور رب کے اس فیض پر بھروسہ کر کے اپنے ایمان کو مضبوطی بخشی، تو مجھے بتائیے کربلا میں مضبوطی کا انداز امام حسین کا کیسے ہوگا، کہ جو فیض یہاں پر گوئے کہ منتقل ہو رہا ہے، اور یہ قلعت الجواہر میں یہ بھی موجود ہے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں ایک دفعہ سانپ آیا تو آپ کے گردن کے اندر لپٹ گیا، غوث اعظم کہتے جب میں رکوع میں گیا تو پاؤں میں لپٹ گیا، سجدے میں گیا تو پھر کہتے میری انگلیوں پر لپٹ گیا، غوث اعظم کہتے میں نے اپنی نماز کو جاری رکھا، کیونکہ قرآن کہتا ہے الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فلاح پانے والے مومن جو ہیں ان کی پہلی نشانی ہے کہ وہ نمازوں میں بڑا خشوع رکھتے ہیں، یکسوئی رکھتے ہیں، فرمایا کہ میں نے اپنی نماز کو جاری رکھا، نماز سے جب میں فارغ ہوا آپ کے صاحبزادے حضور شیخ الاسلام سیدنا عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے ارشاد فرمایا ایک دفعہ غوث اعظم بغداد کے کسی گرد و نواح کے علاقے کھنڈرات میں گئے تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہاں پر کہ جس کی ایک آنکھ پھٹی ہوئی ہے، یعنی ایک ہی آنکھ اس کی ہے، جب آپ نے توجہ فرمائی تو وہ جنات تھا، اور وہ جنات وہی سانپ کے روپ میں وہاں پر آیا تھا، تو غوث اعظم نے فرمایا کہ تجھے وہاں پر آنے کی ضرورت کیسے پیش آئی، تو کہا کہ میں نے بڑے بڑے ولیوں کو ڈرایا ہے اور خدا سے جو ان کا تعلق ہے ان کے استقامت کے اندر میں ان کے لیے لرزہ بانداز ہوا ہوں، لیکن میں نے آپ کو دیکھا کہ میں مختلف ہیئت کے ساتھ مختلف انداز کے ساتھ ہر قسم کی خطرناک صورت اور ہیئت میں نے بنائی، لیکن آپ کو استقامت بنے رہے، فرمایا کہ پگنے میرا خیال تیری طرف کب تھا، میں جسے سجدہ کر رہا تھا میری روح اس کا طواف کر رہی تھی، جس کا سجدہ کر رہا تھا میری روح اس کا طواف کر رہی تھی، تو یہ ہے وہ اخلاص کی نہج جس کو قرآن کریم برہان رشید نے یہاں پر ذکر فرمایا، فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ بے شک ایمان والوں نے فلاح پائی، اور کون ایمان والے فلاح پا رہے ہیں؟ جو نماز کے اندر پہلی نشانی ان کی جو ہے کہ وہ نماز کے اندر انتہائی خشوع خضوع رکھتے ہیں، انتہائی خشوع رکھتے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاء عنہ سے روایت موجود ہے ابو داؤد کے اندر، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے تو آپ کے دوست صحابیوں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوٹی لگائی. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو باڈی گارڈ رکھنے کا حکم تھا. سورہ المائدہ کی آیت واللہ یعصمک من الناس کہ حبیب لوگوں کی شر سے ہم نے آپ کو محفوظ کر دیا، یہ آیت کا نزول نہیں ہوا تھا. اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ محافظین رکھتے تھے اور غزوے میں جب حضور جاتے اور رات کو آرام فرماتے تو چند محافظین کو حضور مختص کرتے تھے کہ جو آپ کے خیمے پر پہرا دیتے تھے، تلوار لے کر پہرا دیتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مہاجر اور ایک انصار صحابی کو منتخب کیا اور فرمایا کہ میں آرام کر رہا ہوں، تم پہرا دو رات کے وقت. اس میں ہوا یہ تھا کہ اس غزوے کے اندر ابو داؤد شریف میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے کسی مشرکہ عورت کو قتل کیا تھا، اور وہ اس لیے کیا تھا کہ وہ جنگ کے اندر مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہی تھی. عورت کو جنگ میں قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جب وہ جنگ کا آلہ بن جائے تو پھر بوڑھا بچہ نہیں دیکھا جائے گا. یہ تو اس صورت کے اندر ہے کہ جو جنگ میں شریک نہ ہو، وہ عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، یہ جہاد کی شرائط میں سے ہے. لیکن اگر وہ بوڑھا جنگ کا آلہ بن جائے اور مخبریاں کر رہا ہو، مسلمانوں کی طرف کسی کمزوری کا اشارہ کر رہا ہو، تو وہ جنگ کا حصہ ہے. تو جہاد فی سبیل اللہ جب اپنے شرائط کے ساتھ متحقق ہو جائے گا تو پھر اس کو قتل کرنا بھی جائز ہوگا. تو یہ عورت جو ہے، سمجھ رہے میری بات، کہیں آپ کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ عورتوں کو تو منع کیا گیا ہے قتل کرنے سے. تو یہ عورت باقاعدہ مسلمانوں کے کسی خاص معاملے کی طرف یہودیوں کی کو بتا رہی تھی اور مسلمانوں کی مخبری کر رہی تھی. ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے اس مشرکہ کو قتل کر دیا. اس کے شوہر نے قسم کھائی کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تلوار کی ضرب کروں گا، معاذ اللہ، اور آپ کے صحابہ میں سے کسی کو قتل کروں گا. یہ خبر مشہور ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو آپ نے کہیں پڑاؤ ڈالا، دو صحابیوں کے حضور نے ڈیوٹی لگائی، ایک مہاجر تھے ایک انصار تھے، دونوں کا تمہارے پاس تلواریں ہیں، کہ جی تلواریں ہیں. فرما تم دونوں یہاں پر پہرا دو، میں آرام کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام کرنے کے لیے اپنے خیمے میں، اپنے عریش مبارک میں تشریف لے گئے. اب جو مہاجر تھے اور ایک انصار، ان دونوں صحابیوں میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ تم آرام کر لو، میں نماز پڑھ لیتا ہوں. تم آرام کر لو، ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم آرام کرو، میں نماز پڑھ لیتا ہوں، جب نماز پڑھ کے میں فارغ ہوں گا تو پھر تم گویا کہ پہرا دیتے رہنا. تو کہا کہ یہ ٹھیک ہے. اب ایک سو گئے اور دوسروں نے نماز شروع کی. دوسروں نے نماز شروع کی تو یہ شخص جو تھا مشرک پہنچ گیا. اس نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حفاظت کے لیے اور لشکر کی حفاظت کے لیے چند محافظین کو کھڑا رکھا ہے، تو اس نے دور سے ایک تیر کھینچ کر مارا. جب اس نے تیر کھینچ کر مارا تو آپ کی کمر پر آ کر لگی، لیکن آپ قیام کی حالت میں تھے. آپ قیام کی حالت میں تھے، آپ نے نماز کو توڑا نہیں. ابو داؤد میں روایت آتی کہ پھر آپ رکوع میں گئے، اس نے دوسرا تیر کھینچ کے مارا، وہ آپ کے بازو میں لگا اور آپ اس وقت رکوع میں تھے. پھر جب آپ سجدے میں گئے تو اس نے تیسرا تیر مارا جو آپ کی کمر پر آ کر لگا اور خون بہتا رہا، لیکن آپ نے نماز نہیں چھوڑی. میں اس فقی مسائل کی طرف نہیں جاتا، نہ اس سے اس وقت سروکار ہے، میں اس عظیمت کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. خون بہتا رہا. اس صحابی نے جب دیکھا، اس کی آنکھ کھلی، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تیار کے اندر موجود ہے اور جسم سے خون بہ رہا ہے، آپ نے فوراً اپنے تیر کش سے تیر اٹھائی اور اس مشرک کی طرف دے کر بھاگا مارا. وہ اپنا میدان چھوڑ کر بھاگ گیا. اس کے بعد یہ صحابی اس طرح متوجہ ہوئے، ان سے تیر نکالی نماز مکمل کرنے کے بعد، اور آپ سے فرمایا کہ آپ کے جسم سے اتنا خون بہ رہا ہے اور آپ کو تین تیر لگ گئے ہیں، اور آپ نے مجھے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا میں قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا جب تک اس کو مکمل نہ کر لوں تو نماز ختم نہ کروں. یاد الہی میں اس قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہا تھا. فرماتے ہیں کہ جناب جب تک میں اسے مکمل نہ کروں تو میرے دل نے چاہا کہ میں نماز بھی گویا کہ ختم نہ کروں، اور میں نے اس سورت کو مکمل کیا. تف ہے ہماری نمازوں پر کہ آج اگر ہمارے سامنے مکھی آ جاتی ہے تو ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ اس کو ہلائیں کس طرح، بھگائیں کس طرح. صحابہ اکرام علی مردوان جن کی شان و عظمت تو قرآن ذکر کر رہا ہے کہ ان کی نماز میں خشوع ایسا تھا کہ جسم پر تیر کے وار بھی ہو جاتے تھے تو بدستور نماز قائم رہتی تھی. تو کہا یہ زخم کہاں چلا جاتا تھا، یہ کیفیت کہاں چلی جاتی تھی؟ تو فرمایا توجہ اپنی طرف نہیں ہوتی تھی، توجہ رب کی جانب رہتی تھی. حضرت عروہ بن زبیر کے بارے میں کتابوں کے اندر آتا ہے، عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہن، ان کے بارے میں کتابوں کے اندر آتا ہے کہ ان کی کمر کے اوپر دانا تھا یا ان کے جسم پر کوئی زخم تھا جس پر خاص قسم کی دوائی یا اس پر جرح کرنا ضروری تھا، اور آپ کے قریب جب بات لائی جاتی تو آپ تڑپ جاتے تھے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضور کیا جائے، فرمایا جب میں نماز پڑھنے لگ جاؤں تو اس کام کو کر گزرنا.
یہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہنا کے لیے آتا ہے کہ جب آپ کے جسم پاک کے اندر ایک تیر پیوست تھا جس کو نکالا جاتا تو آپ کی چیخیں نکل جاتی تھی. پوچھا گیا حضور اگر اس کو نہ نکالا جائے تو یہ زہر پیایا ہوا ہے, اگر یہ نہ نکالا جائے تو جسم کے اندر یہ فساد کر دے گا. آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں نماز شروع کر دوں اس وقت تم اس کو نکال دینا. تو قرآن مجید برہان رشید نے خوش و خضو کی یہ تعلیم جو ذکر کی ہے, یہ ان ہستیوں کے ذکر کی ہے کہ جب خدا کے سامنے آتے ہیں تو مشاہدہ حق کے اندر اس قدر دل اور روح اور جسم راغب ہو جاتا ہے کہ گرد و نواح میں کیا ہو رہا ہے انہیں کوئی خبر نہیں ہوتی ہے. ابن کثیر نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہنہ جس وقت یزید سے جہاد کر رہے تھے, امام علی مقام کی شہادت کے بعد اہل بیت اور صحابہ کرام کی عزت کے تحفظ کے لیے اجماعی طور پر جس نمائندے کو کھڑا کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر تھے. ان کے نانا حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں, ان کے نانا حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں اور ان کے والد گرامی حضرت زبیر بن عوام ہیں. تو یہ وہ عظیم ہستی ہیں, یہ وہ عظیم ہستی حضرت عبداللہ بن زبیر. یہ نماز پڑھ رہے ہیں, ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں, گھر بہت مختصر تھا اس زمانے میں, گھر بڑے مختصر ہوا کرتے تھے اور وہ مختصر ہونے کی وجہ یہ کہ وہ اتنا رکھتے تھے جتنے میں گزارا ہو جائے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے بارے میں آتا ہے, آج بھی اگر آپ مسجد نبوی باب السلام سے اگر داخل ہوں تو بائیں جانب پر لکھا ہوا ہے خوخا ابی بکر, خوخا ابی بکر. یہ خوخا کا معنی یہی ہے کہ وہ انتہائی مختصر سا مکان تھا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث صحیح میں موجود ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو نماز پڑھتے تو ام المؤمنین کہتے کہ میری پاؤں کی طرف اشارہ جب کرتے تھے حضور تو میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی تھی اور حضور سجدہ کرتے تھے. آج بھی اللہ رب العالمین بار بار ہمیں اس مقدس گھر کی طرف لے جائے. باب جبریل سے جب آپ داخل ہوتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارکہ پر تو پہلا حجرہ سیدہ زہرہ کا ہے اور دوسرا حجرہ جو ہے وہ سیدہ عائشہ کا ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور شیخین آرام فرما ہے. یہ جالی تو بہت فاصلے پر لگی ہوئی ہے لیکن وہ حجرہ بظاہر عرض کر رہا ہوں اتنا مختصر ہے. تو اتنی مختصر میعاد کے اندر دو حجرے موجود ہیں, ایک میں مولا علی اور سیدہ زہرہ ہے اور ایک میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رہا کرتے تھے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ حجرے کی کمیت کتنی ہوگی, اس کی مقدار کتنی ہوگی, اس کے طول اور عرض کے اندر فراخی کتنی ہوگی. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی مکان اتنا چھوٹا سا ہی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, جب آپ نے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, بچہ ساتھ ہی سو رہا تھا, چھت سے سانپ گر کے لپٹ گیا اس سے. اب بچہ ساتھ سو رہا ہے, سانپ لپٹ گیا, کیا مچھر نہیں کاٹ رہا اس کو؟ ہمارے بچے کو مچھر بھی کاٹ رہا ہو تو ہمیں پتا چل جاتا کہ مچھر ہے کیا ہے, اس لیے کہ ہم نے نمازیں ساری ایسی پڑھنی ہے. ہماری نمازوں میں ہم نے سارا حساب و کتاب کر لینا, یہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ انتہائی رسوائی کی بات ہے, یہ انتہائی بے شرمی اور بے حیائی کی بات ہے کہ ہم چلے ہیں خدا کے سامنے کھڑے ہو کر, ہم اتنے بے حیا اور ڈھیٹ ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کیا محکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, اگر اس کی جانب سے ایک اشارہ ہو جائے تو ہماری سانس رک جائے کہ ہم قیام کی قوت رکھ سکیں گے. جس نے ہمیں اعصاب دیا ہے, کھڑے ہونے کی طاقت دی ہے, اگر وہ ناراض ہو گیا تو کیا ہم چل بھی سکیں گے؟ اگر وہ ناراض ہو گیا تو کیا ہم کھڑا بھی ہو سکیں گے؟ الحمد باللہ. تو ہمیں ہنسنے کی بجائے, اس ہنسی نے تو ہمارا بیڑا غرق کیا ہے کہ ہم نے کبھی شرم و حیا کے ساتھ اس موضوع کو دیکھا ہی نہیں ہے کہ جس رب نے ہمیں انگنت نعمتیں عطا فرمائی ہے اس کے لیے شکر گزاری کے لیے اگر ہم دن میں پانچ وقت نمازیں, اگر پانچ وقت کی نمازوں کا آپ منٹ لگا لیں کہ ایک وقت کی نماز ہم کتنے منٹ میں پڑھتے ہیں, اور پانچ وقت کی نمازوں کو اگر جمع کر لیں تو میں کہتا ہوں ایک گھنٹہ بھی نہیں بچتا ہے, اس کے مقابلے میں پورا دن ہمیں عیش و عشرت انعامات ملتی رہتی ہے. تو اس قصے سے بڑی بے حیائی اور بے شرمی اور ڈھٹائی کیا ہوگی کہ جس نے دن کے سارے اجالے اور رات کے سارے اندھیرے میں ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں, چند منٹ ہمیں اس کی بارگاہ میں قیام کرتے ہوئے وحشت آتی ہے, اور اس پر اگر ہم سنجیدگی کریں تو پھر اس پر ہمیں ہنسی بھی آ جاتی ہے. تو اس سے بڑی گویا کہ ماتم کرنا کس کو کہا جائے گا, اس سے بڑا غم کرنا کس کو کہا جائے گا. حضرت گرامی, سمجھدار وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بچ گیا ہے اس کو محفوظ کر لو, سمجھدار وہ ہوتے ہیں جو بچ گیا اس کو محفوظ کرو اور اسی محفوظیت سے پھر اس ایمان کو آگے کھڑا کرو. تو قرآن مجید برہان رشید نے یہ تمام چیزیں ذکر اس لیے کی ہیں کہ قلب و جگر کے اندر اس کی حقانیت پیدا ہو اور بندے کو ان تمام مضامین, ان تمام حقیقت کے حوالے سے وہ احساس قلب و جگر کے اندر بیدار ہو جائے. میں گفتگو کو ختم کرتے ہوئے آخر میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں خشوع کے حوالے سے, جو قرآن مجید برہان رشید نے پہلی نشانی ذکر کی ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ فلاح پالی مسلمانوں نے, ان مومنوں نے فلاح پائی ہے, فرمایا کہ جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع رکھا ہے, جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع رکھا ہے.
حضرت عبداللہ بن زبیر کا میں بات بتا رہا تھا آپ کو کہ بچے پر سانپ لپٹ گیا سارے گھر میں غوغا, اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گھر جب اتنا مختصر ہو تو شور کا عالم کیا ہوگا. آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے, آپ کی اہلیہ نے کہا کہ کچھ خبر ہے, فرمایا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے لکھا ہے کہ آپ اتنے بڑے عابد و زاہد تھے, یہ واقعہ تو یہ واقعہ, آپ کعبے کے اندر نماز پڑھ رہے تھے, کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے, یزیدی فوجیں آ کر جبل بھی قبیس کے اوپر انہوں نے منجیقے لگا دی اور وہاں سے آگ کے گولے برسانے لگے. آگ کا گولا آیا غلاف کعبہ پر لگا اور غلاف کعبہ جل گیا, ساتھ میں آپ کھڑے تھے, آپ کے کپڑے میں بھی آگ لگ گئی. آپ کو خبر نہیں ہے, حضرت عبداللہ بن زبیر کو خبر نہیں ہے. خشوع خضوع کا یہ حال ہے, خوف خدا کا یہ حال ہے, توجہ الی اللہ کا یہ حال ہے. یہ میں بات اس لیے زور سے کہہ رہا ہوں کہ شاید ہم پر بھی یہ کرم ہو جائے اور ہم نکمے جو اس چاشنی سے ناواقف ہیں اس کے چند قطرے ہمارے بھی قلب و جگر میں آ جائے کہ جان تو. اب آپ کہیں گے کہ جناب میرے کپڑے میں آگ لگتی تو میں بھاگتا, کیوں بھاگتے؟ کہا جی جان بڑی پیاری ہے. تو میں نے کہا وہ آگے اور کیا پیار تھا جس کے لیے جان بھی دے رہے تھے, وہ آگے اور کون سی لو لگی ہوئی تھی, وہ آگے کیا جان سے بھی زیادہ میٹھی باتیں تھی, کیا جان سے بھی زیادہ میٹھی چیز تھی کہ جس کے لیے جان تو دینے کے تیار ہو گئے لیکن نماز نہیں چھوڑ رہے, کیا آگے اولاد اور بیٹے سے زیادہ بھی کوئی قیمتی چیز تھی, بیٹے سے زیادہ بھی دل کو لبانے والی کوئی چیز تھی, اولاد سے زیادہ بھی دل کو مسرت کرنے والی کوئی چیز تھی؟ ارے بھائی تھی, اس لیے تو اس کو چھوڑ کر اس کے پیچھے جا رہے تھے. قرآن نے کہا کہ وہ جب اس کے لیے کوشش کرتے ہیں, اور حضور نے فرمایا, غوث آدم نے فرمایا کوشش کر کے دیکھو تمہیں نہ ملے تو پھر مجھ سے کہنا. فرمایا حضور کیسے؟ اور ایک بزرگ کا قول میں نے پڑھا اس دن سے, میں نے کہا بزرگوں کی بات امام الکلام کلام الامام ہے. وہ ایک بزرگوں نے کہا اپنے مرید سے کہا کہ کچھ خشوع خضوع کرو نماز میں. انہوں نے کہا حضور میں پانچ وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں. کہا پگلے وہ تو فریضہ ادا کر رہا ہے, تو نصاب ادا کر رہا ہے, چھوڑ تو اس کو نہیں سکتا. کہا کیوں؟ کہا وہ تو جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے. کہا وہ تو ایک نصاب کی تکمیل ہے, دل کو جو زنگ اتارے گی نا وہ ہے جو رات کو تو کھڑا ہوگا. یہ تو جماعت کے ساتھ پانچ وقت تو پڑھ رہا ہے, اس کا ترک کرنا گناہ کبیرہ, یہ تو لازم ہے, اس کو پڑھنا پڑنا ہے. لیکن اضافی فضیلت کی بات کر رہا ہوں, روح کو تازگی دینے کی بات کر رہا ہوں, وہ اس جماعت میں صفے کھڑے ہونے سے نہیں ہوگا, وہ رات کو اندھیرے میں ہوگا کہ سارا گھر سو رہا ہو تو کھڑا ہو, اور جب تجھے پتا ہو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, جب تجھے یہ پتا چل جائے کہ انسانوں میں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, تو خود تیرا دل کہے گا تجھے خدا دیکھ رہا ہے. ایک نقطہ یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ, یہ ایکسرسائز سے آ جاتا ہے, مشق سے آ جاتا ہے, یہ کتابوں کی بات نہیں ہوتی, یہ حال سے خود سمجھ میں آ جاتی ہے. ہمیں خدا یاد کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم سمجھتے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے دنیا میں سے. اور جب یہ یقین ہو جائے نا, جب ہم ایسی جگہ پر پہنچ جائے, آزما لے, ہم کبھی تنہا ہوتے ہیں گھر کے اندر, کبھی تنہا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں رات کے وقت, یا جناب تنہا کسی وادی کے اندر ہم بیٹھے, کسی پکنک پہ چلے گئے, سارے دوست چلے گئے, تنہا کمرے کے اندر آپ ہیں, تو اس وقت کیا, جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, یہ تو الگ بات ہے کہ نفس اگر گناہ پر ابارے, لیکن جس وقت یہ تصور ذہن میں آتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, تو دفعتاً اس کے مقابلے میں تصور نہیں آ رہا کہ خدا دیکھ رہا ہے. تو یہ خدا دیکھ رہا ہے, یہ تصور آتا جب ہے, جب لوگوں کی نظر سے تم دور بھاگتے ہو. اس لیے صوفیہ جو جنگلوں میں جاتے ہیں نا, تو اس تصور کو پکانے کے لیے جاتے ہیں. غوث اعظم نے 33 سال کا عرصہ جو جنگلوں کے اندر گزارا, پتوں کو کھا کر گزارا, یہاں تک کہ آپ کے گلے کے اوپر وہ ہریالی ظاہر ہونے لگی تھی. تو یہ صرف اس کو پکانا تھا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, مجھے صرف میرا رب دیکھ رہا ہے. اور جب یہ تصور پک گیا, پھر فرمایا جاؤ اب ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو درس دو. روایت میں آتا ہے کہ 50 سال کے بعد غوث اعظم نے پہلی تقریر کی ہے. 50 سال کے بعد غوث اعظم نے بولے پہلی تقریر کی, یہ ممبر کا حق ہے. پہلی تقریر غوث اعظم کی 50 سال کی عمر کے بعد کی ہے. اس سے پہلے غوث اعظم کے خطبات آپ پڑھ کے دیکھیں, اس سے پہلے غوث اعظم قدس رسول عزیز نے باقاعدہ کسی واعظ کے ممبر پر آپ نہیں بیٹھے. واعظ کے فراغت کے بعد آپ نے سیدھا سیدھا درست تو دیے ہیں, جس میں محدث ابن جوزی دیگر لوگوں کے واقعات, اور یہ بھی ہے کہ وہ واقعہ بعد میں پیش آیا, یہ پہلے پیش آیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو خطبات جو انقلاب کا باعث بنے ہیں, وہ 50 سال کی عمر کے بعد کے ہیں. اور آپ کی عمر شریف 90 سال یا 91 سال جو ہے, یہ 50 سال کے بعد کے وہ خطبے جو غوث اعظم قدس رسول عزیز نے پڑھے. یعنی ہدایت آپ نے فقہ بھی پڑھا, حدیث بھی پڑھا,
پڑھنے کے بعد خلوت میں گئے اس کو کردار میں اتارا، جو لکھے ہوئے مضامین تھے اس کو کردار میں اتارا، اور خلوت میں جا کر اس ذکر کو پکایا، اس فکر کو پکایا، جب ظاہر باطن اس کو قبول کر چکا پھر ممبر واس پر بیٹھے، پھر آپ نے تلقین فرمائی، اور وہ تلقین تھی کہ ایک ایک مجمع سے کئی کئی جنازے ان شہیدوں کے اٹھتے تھے جنہیں اللہ کی محبت کی چنگاری آپ کے سینے سے نکل کے جب لگتی تھی تو اللہ ہو کہہ کر دنیا سے چلا جاتا تھا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آج ہماری خانقاہیں صرف ایک ڈالڈا کی دکان بن کر رہ گئی ہے یا جناب ہول سیل کا مارکیٹ بن کر رہ گیا ہے. الا ماشاءاللہ ایسے پیرانے نظام موجود ہے کہ جو اپنی مریدین کے اندر اس فکر کو راسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ چیزیں کھڑی کہاں سے ہوتی ہے کہ جب رب کا تصور کامل ہوتا ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. واخری بات سن لیجئے خشوع کی تعریف، میں انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ اس کو آنے والے درس میں میں پیش کروں گا قسطوار آپ کے سلسلے خدمت میں، تاکہ وہ درس کے قریب آیات پر ایک ایک معنی اور مفاہیم تصور و تصوف کی دنیا سے بھی گویا کہ ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس میں جو خشوع ہے اس میں علماء نے کئی تعریفیں کی. حضرت امام راضی علیہ الرحمٰن نے اس آیت کے تحت خشوع کی بڑی طویل بحث کی ہے، اور طویل بحث کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ خشوع جو اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، تو فرمایا کہ خشوع کیا ہے؟ فرمایا بعض علماء کہتے ہیں یہ افعال قلوب میں سے ہیں، یعنی یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے. اور فرمایا کہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ بعض نے کہا کہ یہ ظاہر کو ساکن رکھنا، ظاہر کو بادب رکھنا، ظاہر کو سنجیدہ رکھنا، یہ خشوع ہے. اور علماء کی جماعت اس طرف گئی ہے کہ خشوع جو ہے وہ دل میں خدا کا خوف اور ظاہر میں ادب کو رکھنا. فرمایا یہی بہترین بات ہے. اصل میں خشوع نہ صرف دل کے خوف کو کہتے ہیں، نہ ظاہر میں بڑے آرام سے صرف سکون سے نماز پڑھنے کو کہتے ہیں. فرمایا وہ سکون قابل قدر ہے کہ جب دل میں خوف الہی ہو، اور وہ خوف قابل قدر ہے جب نماز ہو اور اس میں سکون طاری ہو. تو لہذا خشوع ظاہر اور باطن دونوں کے مجموعے کا نام ہے. خشوع ظاہر و باطن دونوں کے مجموعے کا نام ہے. لہذا جو تو بکواس کرتے ہیں نا کہ آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، یہ اور پردے سے کیا کرنا ہے؟ جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ دل کا پردہ ہوتا ہے اور اسے کیا کرنا ہے، تو دل کے پردے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دل کے پردے کی بولے کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک ظاہر پر اس کو نافذ نہ کیا جائے، اور آنکھوں کے پردے کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ دل میں خوف خدا نہ ہو. تو یہ لازم و ملزوم چیزیں ہیں، یہ لازم و ملزوم چیز ہے. قرآن نے جو خشوع کی بات کی ہے یہ افعال قلوب میں بھی ہے، افعال ظاہر میں بھی ہے کہ جب دل میں خدا کا خوف ہوگا تو اعضا ساکن رہیں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، سیام حدیث آتی ہے، وہ اپنی داڑھی کھجلا رہا تھا نماز میں اپنی. کیا فرمایا کہ اس میں خشوع ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتا. یعنی کیا مطلب؟ اس کے دل میں اگر یہ بات ہوتی نا کہ میں کس کے آگے کھڑا ہوں تو یہ داڑیاں نہ کھجاتا، یہ داڑیاں نہ کھجاتا. جب اپنے باس کے پاس جاتا ہے تو سمل کے جاتا ہے، منہ دھو کر جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو وہاں تو یہ پتا ہوتا ہے میں کس کے سامنے جا رہا ہوں، لیکن اس کو یہاں نہیں پتا کہ میں کس کے سامنے آیا ہوں. اس لیے یہ داڑھا ہے، اس لیے کہ اس میں خشوع نہیں ہے. اور جنہوں نے کپڑے پر آگ بھی لگ گئی اور انہیں پتا بھی نہیں ہے، ان کی نماز اس لیے کامل رہی کہ ان میں خشوع موجود تھا. تو اس لیے فرمایا قرآن مجید برہان رشید نے اس چیز کو ذکر کیا کہ جو ہماری آغوش سے تربیت پاتے ہیں ان کی سب سے پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں بہت عاجزی اور انکساری کا پیکر بنتے ہیں. عاجزی اور انکساری کا بولیں مل کر کریں، عاجزی اور انکساری کا، عاجزی اور انکساری کا پیکر بنتے ہیں. اور اس میں تقریر کیونکہ ادھوری نہ رہ جائے یہ آخری جملہ بھی میں اس میں ایڈ کر دینا چاہتا ہوں خشوع کے حوالے سے، کہ خشوع سمجھے آپ کہ دل میں خدا کا خوف ہو تو ظاہر اس خوف کی وجہ سے ادب کر رہا ہو. ظاہر اس لیے نہیں ادب کر رہا ہو کہ لوگ تیری تقریریں سنتے ہیں، تو نے نمازیں صحیح ڈھنگ سے پڑھنی ہے، رکو ذرا صحیح کرنا ہے، سجدہ ذرا صحیح کرنا ہے، یہ خشوع نہیں ہے. ظاہری سکون، ظاہری سفیدگی، ظاہری پاکیزگی، ظاہری حسن، یہ خشوع نہیں ہے. اور نہ صرف دل میں نماز نہیں پڑھ رہے، کہاں نماز پڑھتے؟ کہاں مدینے میں پڑھتے، یہاں نہیں پڑھتے، یہ انہی کے پیچھے نماز پڑھتے جس کے دل میں بڑا خوف ہوتا ہے. یہ دل میں اگر خوف الہی ہے تو ظاہر میں نماز بھی ہوگی اور اس پر ادب و سکون طاری ہوگا. یہ غیر مقلدین کے منہ پر تو جوتا ضرور ہے کہ جو نماز میں جو بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور حضور نے اس لیے فرمایا سکون فی الصلاۃ، دل میں خوف خدا ہے تو نماز میں سکون رکھو، دل میں خوف خدا ہے تو ظاہر میں سکون رکھو. بار بار حرکت کرنا حضور نے پسند نہیں کیا. اس لیے حضور نے رفع یدین کو بھی منع فرمایا، فرما اسکنوا فی الصلاۃ، یہ گھوڑے کے سرکش گھوڑوں کی طرح دمیں نہ مارو، اسکنوا فی الصلاۃ، ساکن رہو نماز کے اندر، رفع یدین نہ کیا کرو، اس لیے کہ تمہاری حرکت تمہارے دل کے قول کی ترجمان ہے، تمہارے دل میں خدا کا جتنا غلبہ ہوگا اتنا تم میخ کی طرح خدا کے سامنے بادب کھڑے رہو گے، بادب کھڑے رہو گے. اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ترک رفع یدین کا جو موضوع لیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بار بار ہاتھوں کو اٹھانا یہ خشوع کے خلاف ہے، یہ خشوع کے بولے. اس پر میری مستقل تقریر رفع یدین پر آپ اس میں تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، میرا موضوع یہ تو نہیں ہے، میں تو صرف اخلاقی موضوع کی طرف آیا ہوں، اس پر سارے اعتراض کے جوابات وغیرہ میں نے اس پر دے دیے ہیں. لیکن امام اعظم نے جو اس موضوع کو لیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جناب یہ خشوع کے خلاف ہے بار بار ہاتھ اٹھانا. وہ کہتے ہیں جی ایک رکن کے اندر تین دفعہ تو کھجلا سکتے ہیں نا، تو میں نے کہا کر تو بہت کچھ سکتے ہیں لیکن جو خشوع والی نماز ہے اس میں جب دل میں خوف لگ جائے تو پھر اعضائے ظاہری کے اندر سکون ہی سکون رہتا ہے، ربط ربط رہتا ہے، بے چینی اور استراب اس میں نہیں رہتا. راوی کہتے ہیں ہم نے حضرت عمر کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے جسم سے پسینہ گرتا رہتا تھا، جسم سے پسینہ گرتا رہتا تھا لیکن جسم پر جنبش نہیں ہوتی تھی، جسم پر جنبش بولے جنبش نہیں ہوتی تھی. تو یہ وہ خوف خدا ہے کہ میں کس کے آگے آ کر کھڑا ہوا ہوں. تو یہ افعال قلوب میں اس سے بھی ہے اور ظاہر سے بھی ہے. اور آخری بات میں یہاں پر عرض کر دینا چاہتا ہوں، اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے. یہ جو بات آ رہی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت حکیم، حضرت امام حکیم ترمذی، یہ امام ترمذی نہیں ہے، امام ترمذی سے بہت سال پہلے گزرے ہیں، امام حکیم ترمذی، یہ بھی ترمذی کی محدث ہے، نوازل الرسول ان کی کتاب ہے. امام ترمذی کو تو جامع ہے، جامع ترمذی الجامع ان کی کتاب ہے. یہ امام حکیم ترمذی ہے جو حضرت امام ترمذی سے کئی سال پہلے گزرے ہیں، نوازل الرسول ان کی مشکات کے طرز پر، فضائل و خصائل پر بڑی مستند کتاب ہے. اس میں نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ میری طرف رکھیے گا، کہ دل میں خوف ہے تو ظاہر سکون والا ہونا چاہیے، لیکن ایک نماز ایسی کہ جو پڑھ رہے ہیں ہم اگلا سمجھے کہ اوہو یہ تو بڑا خوف خدا والا ہے، ظاہر میں سکون ہے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، ظاہر میں سکون ہے، آنکھ بند ہے ہماری اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آنکھ بند ہے ہماری اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ظاہر میں سکون ہے لیکن دل میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو میں ہی جانتا ہوں یا جو پڑھ رہا وہی جانتا ہے اور اس کا رب جانتا ہے اس بات کو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو جملے ارشاد فرمایا، ذرا توجہ سماعت فرمائیے، رسول کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، امام حکیم ترمذی لکھتے ہیں، حضرت ابوبکر اس کے راوی ہیں، کہ رسول کریم نے فرمایا کہ نفاق کے خشوع، نفاق کے خشوع سے اللہ کی پناہ طلب کرو. یعنی خشوع کے اندر بھی نفاق ہے، خشوع کے اندر بھی منافقت ہے، اور منافقت جھوٹ ہوتا ہے نا، نفاق تو جھوٹ کا ایک شعبہ ہے، منافقت جھوٹ کا بولے ایک شعبہ ہے، کیونکہ جھوٹ میں غلط بیانی ہے اور نفاق میں یہی ہے کہ کر جو رہا ہے دل اس کے ساتھ نہیں دے رہا. تو حضور نے فرمایا خشوع کے نفاق سے اللہ کی پناہ مانگو. صحابہ نے کہا حضور کیا خشوع میں بھی نفاق ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا حضور وہ کیسے؟ فرمایا بدن تو خشوع والا ہو اور دل نفاق والا ہو. بدن تو ساکن ہو خدا کے سامنے اور دل خدا سے کہیں اور بھاگ رہا ہو، دل کوئی اور نکلا ہوا ہو، تو فرمایا یہ خشوع کا نفاق ہے، اللہ اکبر، یہ خشوع کا نفاق ہے. لہذا آئیے مل کر آج یہ عہد کریں، جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی وہ عشاء پڑھیں گے، اب فجر کا وقت آیا ہے، آئیے مل کر یہ عہد کریں کہ نمازیں، یہ نماز ہی ہمارا سارا کام کروائے گی. میں بتا دوں، وہ کہنے لگے میں نے پیر صاحب کے پاس 50 سال گزار دیے، نماز ایک نہیں پڑھی، چرس بھی رہے ہیں. تو ہم نے کہا یہ تو سب لعنت ہی لعنت ہے، کچھ نہیں ملے گا. اور جس کے پاس تو نے 50 سال گزارے اس نے تجھے نمازیں نہیں سکھائی تو تو کس کے پاس پھرتا رہا ہے؟ اس لیے کہ میں غوث اعظم کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر داتا علی حجویری کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی مرید نہیں بنا رہا نہ میں بناتا ہوں، میں صرف ایک بات عرض کر رہا ہوں، جو تحقیق کا طریقہ ہے، جو سلیقہ کا طریقہ ہے، جو سنجیدگی ہے، سنجیدگی مزاج کے اندر لائے. قرآن نے ذکر کیا ہے کہ فلاح کا راستہ اولین نماز ہے، اور محض نماز فلاح کی طرف نہیں لاتی، اصل وہ بیج جو ہے خشوع کا وہ نماز فلاح کی طرف لاتا ہے، وہ فلاح کی طرف لاتا ہے. آئیے مل کر عہد کریں کہ فجر کی نماز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، اور نماز کس کے لیے پڑھیں گے؟ مل کر کہیں، نماز مل کر کہنا، تھوڑا بھاس نکالیں دل سے اپنی، نماز کس کے لیے پڑھیں گے؟ اللہ. کس کے آگے کھڑے ہوں گے؟ کس کو رکوع کریں گے؟ کس کے حضور قیام ہوگا؟
کس کو سنائیں گے؟ کون دیکھ رہا ہوگا؟ یہ جبین عزت کس کے سامنے ذلت کے لیے جھکائیں گے؟ اللہ کے لیے. بس اس تصور کو لیجئے، میدان عمل میں آئیے، کمر بستہ ہو جائیے، اور پھر یہ میں اس امید کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حضور سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں چند دن صرف کر کے دیکھو، اگر مٹھاس قلب و جگر پر گرنے نہ لگی تو پھر کہنا کہ کسی اور کا دامن پکڑا تھا، غوث اعظم کا نہ پکڑا تھا. تو غوث اعظم کا دامن پکڑ لیا ہے تو ہم وابیوں سے بھی یہ کہتے ہیں، دوسروں سے بھی کہتے ہیں، یہی گز ہے، یہی میدان ہے. ہم بتاتے ہیں پیران پیر کی تاثیر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے انہیں مرتبہ مقام دیا کیسا ہے، اور وہ اللہ کے اس مشن کے کیسے محبوب نمائندے ہیں. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں سے، دلوں میں اپنے خوف کو راسخ فرمائے، اپنی محبت کو نافذ فرمائے. حضرت عروہ بن مسعود جیسی نمازیں ہمیں مرحمت فرمائے، حضرت عبداللہ بن زبیر جیسی نمازیں ہمیں مرحمت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں فلاح کی وہ منزل عطا فرمائے، کیونکہ فلاح کا لفظ اتنا جامع لفظ ہے کہ عربی زبان میں اس سے جامع لفظ دنیا و آخرت کی کامیابی پر بولا ہی نہیں جاتا ہے. تو اللہ نے جو فرما قد افلح، اللہ نے جو شاہ فرما قد افلح المؤمنون، تو یہ فلاح جو مسلمان پا رہے ہیں، دراصل دنیا و آخرت دونوں کی عزت و کامرانی سے ہم کنار ہو رہے ہیں. اللہ رب العالمین ان کے طریق پر ہمیں چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ان درس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ تاکہ ہم ان نصاب زندگی کو اپنے سامنے دہرائیں، اپنے سامنے لائیں اور رکھیں. اس کو یہاں پر لازم رکھیں، یہ تو میں نے بیچ کی بات آپ کو بتا دی ہے. پھر امام